الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو الباس والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاؤكم وأموركم شورى بينكم فظهر الارض خير لكم من بطنها واذا كان امراؤكم شراركم واغنياؤكم بخلاءكم واموركم الى نسائكم فبطن الارض خير لكم من ظهرها او كما قال عليه الصلاه والسلام رواه الترمذي ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت درود پاک پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا شفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله ایک دفعہ پھر محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. درس نظام زندگی کے نصاب زندگی کے عنوان سے ایک دفعہ ایک اور نشست میں ہم اور آپ جمع ہیں اور اسلام نے جو نظام زندگی مرحمت فرمایا ہے اس کے بنیادی اصول آپ کی خدمت میں ذکر کیے جا رہے تھے اور اسلام نے جو نصاب دیا ہے جو طریقہ دیا ہے جو ضابطہ دیا ہے زندگی کو گزارنے کا اس کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا تھا. گزشتہ دروس نصاب زندگی کے عنوان سے کئی عنوانات پر مبنی معاملات پر اس کو ذکر کیا گیا جس میں بالخصوص عدالت ہے، محاسبہ ہے، توبہ ہے، سخاوت ہے. یہ تمام بنیادی اصول جو ہے جن کو برتنے سے جن کو سمجھنے سے انسان کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے اور دین مبین نے اللہ کے پیارے حبیب نے اپنے عمل کے ذریعے آنے والی انسانیت کو یہ مبارک اصول دیے ہیں کہ اگر وہ اس کو اپنائیں اور خاص طور پر ان اصول کی پاسداری کریں تو زندگی کا کوئی رخ بھی بے ڈھنگا نہیں رہ سکتا بلکہ وہ استقامت اور اطمینان کے مضبوط شارع کے اوپر گامزن ہو جائے گا. آج کیونکہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ موجود ہے اور عاشورہ کا وہ مقدس دن قریب ہی ہم سے رخصت ہوا, اور سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے فضائل و مناقب کو بھی ہم نے سنا, اور آپ جس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں, جس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اس خانوادے کی کیا اہمیت ہے اور اس کا کیا مقام ہے, اور اللہ رب العالمین نے اس گھرانے کو کیا بزرگی عطا فرمائی ہے. یقیناً اس پر مختلف جہتوں سے علماء نے اپنے اپنے طریقے سے مضبوط دلائل کے ساتھ ضرور گفتگو کی. ہمیں بھی شرف حاصل ہوا, دیگر موضوعات پر ہم نے بھی گفتگو کی. ایک خاص موضوع ہم نے اپنے مسجد میں ذکر کیا تھا کہ حسین جلوگائے مصطفیٰ و مرتضیٰ. یہ پہلے دن کی ہم نے تقریر کی تھی, اور اس کی وہ تقریر تقریباً 3.5 گھنٹے سے یا 4 گھنٹے کے لگ بھگ تھی, اور اس میں اس حوالے سے کہ شخصیت کی فضیلت دو چیزوں پر ہوتی ہے اور خرابی بھی دو چیزوں پر ہوتی ہے, اور شخصیت جن چیزوں سے نکھر کے سامنے آتی ہے, ایک اس کے اندر وراثت کا تعلق ہوتا ہے اور ایک اس کے ساتھ ماحول کا تعلق ہوتا ہے. کسی شخصیت کی صلاحیت استعداد اور اس کے کمالات کو جاننے کے لیے سنجیدہ لوگ, سمجھدار لوگ, دانا لوگ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ اس کی وراثت کیا ہے. وراثت مانا کوئی بنگلہ گاڑی اور باپ سے بچی ہوئی جائیداد نہیں ہے, بلکہ وہ مزاج کی وراثت ہے, وہ طبیعت کی وراثت ہے, اور وہ نسل کی وراثت ہے کہ وہ نسل اس کے باپ دادا کا مزاج, شکل و صورت کے اعتبار سے بھی بچے کو اپنے باپ اور اپنے خاندان کی وراثت باعتبار صورت کے ملتی ہے. اسی طرح باپ دادا کا جو مزاج ہوتا ہے وہ بھی کسی نہ کسی حوالے سے بچے کے اندر منتقل ہوتا ہے. پھر جس شخص کے اندر مزاج منتقل ہوا, اس لیے کہا جاتا ہے اصل سے خطا نہیں اور کم اصل سے وفا نہیں, اس کی بنیاد اس لیے ذکر کی جاتی ہے کہ وراثت کا اور باپ داداؤں کی طبیعتوں کا, اس شخص جو ان کی اولاد میں سے ہے اس کی طبیعت پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. ایک بات تو ایک تو کسی شخصیت کو جاننے کے لیے اس کے نسب کو دیکھا جاتا ہے, ایک بات کہ وہ کس برادری سے, کس خاندان سے, کس سے تعلق رکھتا ہے. ایک دوسرا سلسلہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جس ماحول میں رہتا ہے تو اس کا گھر کا ماحول کیا ہے, جس چیز کو اور جس ماحول کو پسند کرتا ہے وہ ماحول کیا ہے. اس اعتبار سے یہ دو چیزیں کسی شخصیت کے تعارف کے لیے اور اس کے لیے انتخاب اور رد کے لیے کہ کوئی شخص کسی شخصیت کو آئیڈیل بنائے اور پھر اس کو مقتدا بنا کر اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کرے, تو پھر یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو وراثت ہوتی ہے جو فکر کے طور پر, عادت کے طور پر باپ داداؤں کی عادتیں اور ماؤں کی عادتیں اس کے اندر منتقل ہوتی ہے, اور دوسرا ہے کہ جس ماحول میں وہ پرورش پا رہا ہے, جس ماحول کے اندر موجود ہے, اس ماحول کے اندر کیا کمال ہے اور کیا خرابی ہے. تو جیسا ماحول ہوگا اس اعتبار سے اس کی شخصیت نکھر کے سامنے آئے گی, اور جیسی وراثت ہوگی اس اعتبار سے اس کی شخصیت کا تعارف ہوگا. پھر اس میں بنیادی طور پر دو باتیں ہوتی ہیں کہ علم نفسیات کے ماہرین اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ ماحول کا انسان کی طبیعت پہ زیادہ اثر ہوتا ہے یا وراثت کا اثر ہوتا ہے. تو یہاں پر علماء نے اس بات کو ضرور لکھا ہے کہ اصل جو اثر انسان کی طبیعت کے اندر ہوتا ہے وہ اس کی وراثت کا ہوتا ہے, یعنی جو باپ کی طبیعت تھی, جو دادا کی طبیعت تھی, جو اس کے اوپر لوگوں کی طبیعت تھی, یہ انسان کی شخصیت میں ماحول کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ہے, زیادہ مؤثر ہے. لیکن ہاں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ چور کا بیٹا یقیناً نیک ہو سکتا ہے, یہ بھی دیکھا گیا کہ ڈاکو کا بیٹا نیک ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے ماحول اس کو اچھا مل گیا ہو. تو ماحول اچھا ملنے کی بنا پر اگر اس کی وراثت کی خصلت درست نہیں تھی تو ماحول کے ملنے کی بنا پر وہ درست ہو سکتا ہے, لیکن صرف ماحول کے ملنے کی بنا پر نہیں, اس ماحول میں جو اس کا مرشد ہے وہ اس کی نگرانی اتنی کڑی کرے کہ وراثت کی عادت جو ہے وہ مؤثر رہتی ہے. اور حضور نے خود فرمایا وہ رکھے, ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر وراثت کے اندر خصلت بری ہے تو ماحول
ماحول اور پھر مرشد اور استاذ کی گہری نظر اس کے اندر اس رگے باطن کو اور رگے سو کو پھڑکنے نہ دے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی شخص کو ماحول صحیح نہ مل سکا, ماحول صحیح نہ مل سکا, لیکن طبیعتوں کے اندر وراثت ہی گزری تھی, تو اس کے لیے اگر ماحول میں مرشد کوئی گہری نگرانی بھی نہ کر سکا, ماحول اگر اس کو مناسب مل گیا تو وہ اصل وراثت کئی نہ کئی اپنا جوہر, اپنا کمال اور اپنا ملکہ ظاہر کر دیتی ہے. یہ مختصر سا شریعت شخصیت کا ایک تعارف ہے, اس سے کوئی باہر نہیں. اور طبیعتیں مؤثر ہوتی ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے آپ, اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما ان کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا, کہ ان کی وراثت کیا ہے, جو حضور کا مزاج ہے وہ منتقل ہو رہا ہے, جو حضرت علی کا مزاج ہے وہ منتقل ہو رہا ہے, جو جناب عبد المطلب کا مزاج ہے رضی اللہ عنہ ان کا مزاج منتقل ہو رہا ہے, جو سیدنا ہاشم کا مزاج ہے وہ منتقل ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اور سیدہ زہرہ کو اگر آپ دیکھیں تو سیدہ آمنہ کا مزاج ان میں منتقل ہو رہا ہے, سرکار کی دادیوں کا مزاج ان میں منتقل ہو رہا ہے. تو لہذا ایک تو مزاج کی وراثت کے اعتبار سے بھی شخصیت مکمل ہے, اور دوسرا کہ جو ماحول ان کو مل رہا ہے اس اعتبار سے بھی مکمل ہے. تو پھر اس ماحول میں حسن حسن نہ ہو, حسین حسین نہ ہو, تو پھر کون ہوگا؟ تو یہ کسی شخصیت کو پرکھنے کے لیے علم نفسیات سائیکولوجی کے علم کے اندر اس چیز کو خاص طور پر رکھا جاتا ہے, کسی شخص کی ہسٹری کا جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اس کے لیے کچھ کر سکیں, اس کو یا تو قریب لایا جائے یا دور کیا جائے, تو اس کی ہسٹری کا ہونا ضروری ہے. اور ظاہر سی بات ہے آپ بچوں کے لیے رشتہ بھی لینے جاتے ہیں تو ہسٹری اور ایک تاریخ کو معلوم کرتے ہیں, عادات کو معلوم کرتے ہیں. اس لیے کیوں کہ ہسٹری کے اعتبار سے اس کا وہ جو سابقہ اس کی تاریخ ہے وہ اس کی زندگی کی کتاب کو کھول کر آپ کے سامنے واضح کر دیتی ہے. تو لہذا حسنین کریمین اور سادات کا تمام نسبوں پر فوقیت رکھنا اس اعتبار سے بھی الگ جہت رکھتا ہے کہ ان کو ماحول بھی اچھا ملا اور وراثت بھی نور لنا نور تھی. اور میں نے پہلے عرض کیا کہ علم نفسیات کے ماہرین پھر اس میں کہتے ہیں کہ یہ دونوں اپنے پورے درجے پر مؤثر انسان کی شخصیت میں یا کچھ کم اور زیادہ, میری گفتگو سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس پر تمام کا اجماع ہوتا ہے بلا کسی اختلاف کے. پہلے تو لوگ یوں کہتے تھے کہ جناب ہر انسان ایک ہی مزاج کا ہوتا ہے, لیکن بعد میں عملی طور پر تحقیق کرنے سے یہ بات ثابت ہوئی اور اسلام کا یہ نظریہ ان لوگوں کو قبول کرنا پڑا کہ ماں کے ایک رحم اور ایک بطن میں اگر دو بچے ہوں تو دونوں کا مزاج الگ ہوتا ہے, دونوں کی طبیعتیں الگ ہوتی ہیں. تو لہذا مزاج مختلف ہوتا ہے, مزاجوں میں فرق ہوتا ہے, طبیعتوں میں فرق ہوتا ہے. اب جو بچہ پیدا ہوا اسے ماحول کچھ نہ ملے لیکن کوئی حرکتیں عادتیں اس کے اندر پہلے سے شروع ہو جاتی ہے, چلنے کے اعتبار سے اس کی ادائیں لگتی ہیں کہ جی اس کے پاؤں کے نقوش سے واضح ہو جاتا ہے, اس کے چہرے کے نقوش سے واضح ہو جاتا ہے, اس کے بات کرنے سے واضح ہو جاتا ہے. اس لیے علم نفسیات کے ماہرین, کیونکہ اس علم کے بغیر بندہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتا, کیونکہ قرآن کا موضوع انسان ہے اور انسان کی تاریخ اور انسان کے مزاج کو جب تک نہ سمجھا جائے تو قرآن کی آیتیں کو وہ نہیں سمجھ سکتا. اور قرآن نے بھی اس کی تائید کی ہے سورۃ الاعراف کے اندر کہ محبوب کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس پر ہم تھوڑی بارش گراتے ہیں تو وہ زیادہ سبزہ اگاتی ہے, زیادہ پھل اگاتی ہے, اور کچھ زمین جس کو خبوسہ کہا ہے قرآن نے سورۃ الاعراف کے اندر کہ کچھ زمین پلیت اور خبیث ہوتی ہے, یعنی ناپاک ہوتی ہے, ان میں صلاحیت نہیں ہوتی ہے, اس پر اگر بہترین شبنم والی بھی بارش ہو جائے تو وہ کانٹے اور سڑے گھاس اگاتی ہے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اس سے یہ بتایا گیا ہے کہ مومن کی طبیعت اور کافر کی طبیعت, پھر اس میں بھی طبیعتیں رکھی گئی ہے کہ کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں, کچھ زمینیں پاکیزہ ایسی ہوتی ہیں کہ اگر دیر سے بھی اس پر پانی برسا تو وہ اتنا بہترین گلشن سجا سکتی ہے کہ جس کی اور زمین جو چشمے کے قریب ہو وہ سبزہ وہ نہیں لا سکتی جو یہ لے کر آ جاتی. تو یہ تو قرآن مجید نے بھی اس چیز کو گویا کہ ذکر کیا. ایک بات, کیونکہ نصاب زندگی ہے تو اس حوالے سے پہلے اس بات کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے, اس کے بعد ہمیں حسنین کریمین آئیڈیل شخصیات جن سے ہم درس لیں. آپ کی شخصیت مسلمانوں کے لیے فکری وراثت بھی ہے اور آپ کی شخصیت بدستور اپنی جگہ پر مستقل ایک ماحول بھی ہے, ایک ماحول بھی ہے. کوئی کہے جناب مجھے گلشن اقبال میں ماحول نہیں ملا, تو ہم کہتے آئیے اس کانک بند کر کے حسین کو مقتدا بنائیے تو آپ کو بہترین ماحول مل جائے گا, اس طرف چلیے تو ماحول کے لیے ضروری نہیں کہ مادی طور پر جو چیزیں سامنے موجود ہو وہی ماحول ہو، نہیں، ایک فکر کا بھی ماحول ہوتا ہے، اور فکر کا ماحول جو ہے وہ خارج کے ماحول کو درست کرتا ہے، خارج کا ماحول فکر کے ماحول کو درست نہیں کرتا۔ اگر خارج میں بہت خوبصورت گھر بنا لیا جائے لیکن طبیعت اندر سے اگر پاکیزہ نہ ہو تو وہ سنگ مرمر کی خوبصورتی آنکھوں سے تو دیکھی جا سکتی ہے لیکن اس کی ٹھنڈک کو جگر میں محسوس نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہاں طبیعت اندر سے شائستہ ہو تو اس کی کمال کے لیے ماحول باہر بنایا جا سکتا ہے۔ تو لہذا ایک گویا کہ یوں سمجھ لیجئے ایک خارج کا مادی ماحول ہوتا ہے اور ایک اندر کا روحانی ماحول ہوتا ہے۔ روحانی ماحول یا تو وراثت کی صورت میں آتا ہے، یہ تو عالی نصب والوں کی شان ہے، لیکن اگر کسی کا نصب اتنا عالی نہ ہو تو وہ عالی نصب کو اپنا مرشد بنا لے اور اس کی عادتوں کو اپنی روح میں اتار لے اور اپنی روح کا اسے مقتدا بنا دے، تو جناب اگر وراثت باعتبار نصب کے اس کی درست نہیں تھی تو فکر کے اعتبار سے اس کی فکر سے جڑ کر وہ اس کے ماحول کو اپنے فکر کے ماحول میں اتار سکتا ہے اور اس کو اپنی روح کا قبلہ بنا سکتا ہے، اس کو اپنی طبیعت کا قبلہ بنا سکتا ہے۔ تو یہیں سے ہم مسئلے کو کشید کر رہے ہیں نصاب زندگی میں کہ امام حسین جو ہے وہ زندگی گزارنے کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ امام حسین اور حسن مجتبیٰ جو ہیں، کربلا کی موافقت سے بات عرض کر رہا ہوں، یہ زندگی کے اصول کیا ہونے چاہیے، ہم اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنائیں، تو اس کے لیے بہترین ماحول ہمیں امام حسن اور حسین کی زندگی پیش کرتی ہے۔ تو امام حسن اور حسین کی زندگی جو ہمارے لیے پیش کرتی ہے تو کسی اس ماحول سے استفادہ کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے اس شخصیت کو اپنے اوپر مقدم رکھا جائے، اس کو کل جانا جائے، اس کو مقتدا کے اور مرشد کے اور استاد کے درجے پر رکھا جائے اور خود کو بھر کر نہیں، خود کو اس کی بارگاہ میں قلاش، فقیر، منگتا یقین کیا جائے، اس کو ہم اس کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ ہماری ضرورت ہے، اس فکر کے ساتھ، اس طبیعت کے ساتھ جب وابستہ کیا جائے تو پھر آج بھی دل کے اندر وہ ماحول پیدا ہو سکتا ہے جو سیدنا امام حسین نے کربلا میں اور امام حسن مجتبیٰ نے مدینے میں عطا فرمایا تھا۔ تو لہذا پہلی چیز یہ ہے کہ سادات میں حسنین کریمین کے ساتھ ہمیں ڈھیلی ڈھالی گفتگو کرنا نہیں آتی، اٹھ پٹانگ باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ جب بزرگوں کو بات کر رہے ہیں تو پھر کچھ سلیقے سے کی جائے، اور وہ سلیقے سے کی جائے جناب جو کتابوں میں جو ہے کہ وہ علماء کا طریق رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہلکا کرو، میں نے کہا ہلکا کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کا ذکر ایسے گھٹیا الفاظوں میں کرنا شروع کر دیں یا ایسا ہلکا کرنا شروع کر دیں کہ وہ ہم اپنے ماں باپ کے ایسا جملہ پسند نہیں کرتے۔ تو لہذا جب ہم اپنے ماں باپ کے لیے اور ہم اپنے بزرگوں کے لیے، دوستوں کے لیے جو شائستہ جملہ کہنا پسند کرتے ہیں تو ہم اس سے اونچا لفظ لائیں گے ان کے لیے۔ جو ہم اپنے لوگوں کے لیے تربیت کی بات کرنا چاہتے ہیں تو اس سے اونچا لفظ لائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ اگر کوئی کہتا ہے جی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں نا، آپ اپنے آپ کو ایک گھنٹے کے درس کے لیے کیوں محدود رکھتے ہیں؟ آپ جن کا ہونا چاہتے ہیں تو پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک فکر دینا ہے ہمارا کام، ضروری نہیں کہ جس الفاظ کو آپ سمجھیں ان الفاظ میں ہم سمجھائیں۔ آپ، میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ سے مراد آپ نہیں ہیں، یعنی مقرر اور خطیب اور مقتدی اور جو سامعین ہیں ان میں جو خرابیاں ہو جاتی ہیں اس اعتبار سے درستگی کی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں ایک بار، ٹھیک ہے؟ تو ضروری نہیں کہ سامعین کا مزاج جو ہو وہ خطیب بیان کرے، نہیں، یقیناً آپ کسی مثال سے سمجھ سکتے ہیں تو ہم مثال ہی سے سمجھائے گا خطیب، لیکن مثال بھی ایسی ہو کہ جن کے پر مثال دی جا رہی ہے وہ ان کے شان شان بھی ہو۔ تھانہ بھون کی طرح نہیں کہ حضور کے علم کو جانوروں سے تشبیہ دے کر اللہ کے علم کی تعریف کر دی جائے اور کہا جائے کہ جناب اللہ کا علم کیسا ہے اور نبی کا علم کیسا ہے، تو وہ کہے جی نبی کا علم ایسا ہے جیسے جانوروں کا علم، معاذ اللہ۔ اور کہا، جب پوچھا ان سے کہ یہ تم نے گستاخی کیوں کی، کہنا کہ اس کو آسان سمجھانے کے لیے۔ میں نے کہا جن کے لیے آسان کر رہے تھے تو کفر آپ نے خود بک دیا ہے۔ یہ کوئی مثالیں نہیں ہوتی ہے کہ اگر آپ کے لوگ جانوروں سے کسی کی صلاحیت سمجھتے ہیں تو آپ نے ان کو جانور کیوں بنایا، ان کو فرشتوں کی باتیں کیوں نہیں سکھائی، ان کے مزاج کو آپ نے عالی کیوں نہیں کیا۔ یہ بنیادی اختلاف اہل سنہ کا، یہ سمجھ لیجیے آپ۔ تو لہذا جیسی ذات ہے اسی طبیعت کے اعتبار سے ان کی مثالیں لائی جائیں گی۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ماحول ہوتا ہے مادی جو ہم بناتے ہیں، ایک گھر وہ ہوتا ہے جو ہمارا، جس کے چھت کے نیچے ہم رہتے ہیں، اور ایک گھر میرے دوستو وہ ہوتا ہے خاص طور پر کہ جو ہمارے اندر ہوتا ہے۔ ایک خوبصورتی اور رونق وہ ہوتی ہے جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، اور ایک خوبصورتی اور رونق وہ ہوتی ہے جو ہمارا باطن محسوس کرتا ہے. تو لہذا ماحول کے اعتبار سے جو گزارش میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دو قسم کے ماحول ہوتے ہیں, ایک ماحول وہ ہے جس کو ہم اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں اور ایک ماحول وہ ہے جس کو ہم اپنی فکر سے بناتے ہیں. ہاتھ سے جس ماحول کو بناتے ہیں وہ تو مادی ماحول ہے جو ختم ہو جاتا ہے, لیکن فکر سے, سوچ سے اور اپنی روح اور اپنے انتخاب سے اور اپنی چاہت, سمجھ لیجیے آپ, چاہت ہاتھ کا نام نہیں, چاہت اندر کی تڑپ کا نام ہے. تو چاہت سے جو ماحول بنایا جاتا ہے وہ اثر رکھتا ہے, وہ مؤثر ہوتا ہے. تو لہذا اگر ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں, جس طرح میں بار عرض کرتا ہوں, تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں تو تبدیلی کے لیے ہمارے عمل کے پیچھے کوئی چاہت بھی ہونی چاہیے. کسی کو فالو کرنے کے لیے, کسی کو مقتدا یقین کرنے کے لیے جذبہ بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے. اگر ہم باہر اور اندر سے اپنے آپ ہی کا کل کہیں گے تو سوائے تباہی کے کچھ نہیں ہوگا. اگر ہم باہر اور اندر سے اپنے آپ کو ایک مسافر سمجھیں گے کہ کوئی ایک سہارا چاہیے کہ جو ہمیں راستہ تک پہنچا دے, تو ہم اپنے عملی زندگی کو بھی درست کر سکتے ہیں, روحانی زندگی کو بھی درست کر سکتے ہیں. تو یہ میرے دوستو, یہ فکر کے نفسیاتی اعتبار سے یہ ضروری ماحول ہوتے ہیں. اس قسم کی گفتگو سمجھے کرے بغیر ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتے. تو یہ باتیں کس لیے جا رہی ہے؟ تاکہ ہم ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو جان سکیں اور اپنے آپ کو سمجھ سکیں. تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ذکر کے لیے, اس میں دو تقاضے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اس سے پہلے ہم فضائل بیان کرتے ہیں اور اس گھرانے کی عظمت و شان جو قرآن و سنت کے اندر ذکر کی گئی ہے اس کو ہم بیان کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ان کی ذات ہمیں اپنے سے بڑی لگے, مقتدر لگے, محترم لگے, معظم لگے. جب ہمارا باطن انہیں بڑا یقین کر جائے تو محبت خود ان سے ہو جاتی ہے. جب برابر ہوتا ہے, جو نبی تو جس کا نام محمد علی ہو وہ کسی چیز کا مختار نہیں ہے. تو میں نے کہا تمہیں نبی سے محبت کب ہوئی ہے؟ جی محبت ہے ہمیں نبی سے محبت. میں نے کہا جو محبت ہوتا نا تو محبت برابری کا تصور نہیں دیتا, محبت غلامی کا تصور دیتا ہے. تو یہ لوٹا اٹھا کر 40 دن تک بھٹکنے کی بجائے محبت کے تقاضے سمجھ لیے جائیں کہ محبت جو تبدیل آتی ہے طبیعت کے اندر, تو محبت جو تبدیلی لاتی ہے اور محبت لگ جائے تو جو طبیعت پیدا کرتی ہے, تو محبت طبیعت غلامی کی پیدا کرتی ہے, خاکساری کی پیدا کرتی ہے, نہ کہ ان کے دستار تک پہنچاتی ہے, نہ کہ ان کے کاندھے تک پہنچاتی ہے. محبت ان کے جوتے کے نیچے اپنے آپ کو رکھنا چاہتی ہے, اور یہ وہ چیز ہے جب پیدا ہو جائے تو پھر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں محبت. محبت لفظوں کا نام نہیں ہے, محبت ان افکار کا نام ہے. بولیے, محبت ان افکار کا نام ہے جو آپ کی طبیعت کو اتنا برنگیختہ کر دے کہ آپ اپنے محبوب کے سامنے نظر بھی نہ اٹھا سکے. تو یہ سٹائل اور یہ ادا اور یہ عمل محبت ہے. لمبی لمبی تقریریں جھاڑ دیں اور لمبی لمبی کتابیں لکھ دیں فضائل اعمال اور فلانا فلانا, تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب تک ان چیزوں سے اپنی جان نہ چھڑائی جائے جو محبت کے قرینے کے خلاف ہے, محبت کے قرینے کے خلاف. میں بھی دیوار کے پیچھے نہیں جانتا, کاجی نبی بھی نہیں جانتے, تو ہم نے کہا یہ کون سی محبت ہوئی, یہ کون سی محبت, یہ تو یہانت ہے. اور آپ کو کوئی مثال نہیں ملی, جانوروں سے مثال آپ نے دی معاذ اللہ. آپ نے کہا جی حضور نے اردو ہمارے مدرسے میں سیکھی, تو اس قسم کی آپ نے بات کی, تو یہ محبت نہیں ہے. اور جن کو محبت ہوئی تو پھر انہوں نے پوچھا کون پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جن کو محبت ہوئی تو پھر وہ یہ کہہ اٹھے کتھے مہر علی, کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جا رہی. تو جن کو محبت ہوئی تو انہوں نے خاکساری کی بات کی, جن کو محبت ہوئی تو انہوں نے نیاز مندی کی بات کی, جن کو محبت ہوئی انہوں نے فدریت اور غلامی کی بات کی. اس لیے کہ یہ محبت کے قرینے تھے جس نے برابری کا تصور دیا کہ خدا چاہے تو ایک کون سے کروڑوں محمد بنا دے. تو میں نے کہا یہ تو کوئی تعریف کے تقاضے نہیں ہے, یہ تو بولیے کوئی تعریف کے تقاضے نہیں ہے. جن کو محبت ہوئی تو وہ امام حریت شاہ فضل حق خیر آبادی جیسے لوگ تھے جنہوں نے اسی قتیل ابن عبد الغنی کے اوپر تلوار اٹھائی اور سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دینے کے بعد اس اسماعیل دہلوی کے خلاف فتویٰ دیا کہ تو نے حضور کی نظیر کو ممکن جانا, تو اسلام سے خارج ہے, اس لیے کہ حضور جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. یہ کون سی تمہاری سڑی ہوئی توحید ہے؟ اگر حضور جیسا کوئی ہو سکتا ہے تو پھر خاتم النبیین کون, عبداللہ کے بیٹے یا وہ؟ تو جن سے محبت ہوئی تو لوگوں نے کہا یہ ساری اچھی اچھی باتیں تم نے کہاں سے سیکھ لی, یہ ہماری کھوپڑی میں نہیں آتی. انہوں نے کہا جی ہمیں محبت ہو گئی ہے اس لیے قرینے ادائیں خدا گئی ہیں ہمارے پاس. تو یہ خالی سیل پٹے میں سر رگڑنے کی بجائے کم سے کم وہ دل کو نرم کرنے کی باتیں اس ماحول میں سنی جائیں. اور دل نرم کیسے ہوتا ہے؟ دل نرم ایسے ہوتا ہے کہ جن کو فالو کیا جائے تو پھر ان کو حد درجہ اپنے دل کے اوپر برکت بھی دی جائے. پوری زندگی جماعتوں میں بھٹکتے ہوتے تو پیغمبر نے کہا پیغمبر نے کہا پیغمبر نے کہا. میں نے کہا یہ تو آپ کی علمی صلاحیت اور اوقات اور یہ آپ کے بد باطن اور آپ کی بے ذوقی کی دلیل ہے کہ صحابہ کو یاد کرو تو درجنوں الفاظ لگاؤ اور سید عالم کو یاد رکھو پیغمبر نے کہا. آپ اکثر سنتے ہوں گے پیغمبر نے کہا. میں نے کہا یہ اپنے منہ میں رکھی یہ بات, تیرے منہ سے چھینی لگتی بو آ رہی ہے کہ حضور کے لیے صرف اسی لفظ پر اتفاق. پیغمبر نے کہا. ایک ٹی وی چینل پہ ہم بیٹھے تھے, ان کا ایک بہت بڑا چیمپئن تقریر آن لائن ہوا اور اس نے کہا جی پیغمبر کے پاس ایک شخص آیا تو حضرت فاروق اعظم نے یہ کہا, پیغمبر کے پاس ایک شخص آیا تو حضرت فاروق اعظم نے کہا. میں نے کہا کس بدبودار شخص کو آپ نے لیا ہے کہ حضرت عمر تو حضرت فاروق اعظم وہ تو ہیں اس کا کون مسلمان انکار کر سکتا ہے, لیکن یہ کون سا لہجہ ہے, یہ کون سا تقاضا ہے, یہ کون سی توحید اور سنیت اور صحابہ کی محبت ہے کہ حضرت عمر کو فاروق اعظم اور حضرت فاروق اعظم اور جن کی نالین اور جن کی جوتی کا صدقہ کھا کر فاروق اعظم بنے انہیں پیغمبر پر اتفاق کیا جائے. تو شرم آنی چاہیے جس جماعت کے ملاؤں کو صحابہ اور نبی پاک کو کس طرح ذکر کیا جائے یہ نہیں آتا. تو قصور ان کا نہیں ہے کہ لوٹے پر لوٹے تو اٹھے لیکن دل نرم نہ ہوا. تو نصاب زندگی کے اندر سب سے پہلی یہ بھی تقاضا ہے کہ اس کو آپ دیکھیں. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اب آگے چلیے, میں دوسری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس پر ماحول پر گفتگو بھی ہو سکتی ہے. کوئی دوست ہمارا بیٹھا ہے تو کھل کر وہ بات کر سکتا ہے, کوئی نشست منعقد کر سکتا ہے, کیونکہ یہ تو ہمارا نصاب زندگی کی بات ہے, ٹھیک ہے نا. اور اسے سمجھنا چاہیے, اسے سمجھنا چاہیے کہ میں کیوں اشارہ کر رہا ہوں اور اسے سمجھنا چاہیے یہ کیوں ہے اور اس میں اتنی علمی دیانت اور جرت ہونی چاہیے کہ وہ اس پر معلومات کرے. کیا کرے؟ معلومات کرے. سمجھے, اہل سنت ہمیشہ جس چراغ کو لے کر اور جس فخر کو لے کر اٹھیں وہ نعرہ ان کا ادب و تعظیم کا تھا. اور اس طرف جب بھی ہیٹ کی گئی ہے تو الزام بے ادبی اور توہین کا لگایا گیا ہے. تو اتنی جرت تو ہونی چاہیے کہ یہ بات اگلا کرتا کیوں ہے اور اپنے لیے یہ استعمال کیوں کرتا ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو اتنی صلاحیت اور اتنی قابلیت میرے دوستو یعنی ہونی چاہیے. اور ایک علمی ماحول کے اندر یہ گفتگو کرنے میں کوئی حرج نہیں, ایک علمی ماحول میں اور بولیے ایک سنجیدہ ماحول میں یہ گفتگو کرنے میں بولیے کوئی حرج کی بات نہیں. ایک بار آپ سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ یہ نصاب زندگی ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ جو ان کی زندگی اور ان کی سیرت ہمیں ایک پاکیزہ ماحول مہیا کرتی ہے. آج پریشان کن حالات اور پراگندہ حالات اور انتشار اور افتراق کے کانٹوں میں الجھی ہوئی ہماری زندگی کو امن کی طرف لانے کے لیے کربلا ایک بہت بڑا درس ہے. امام حسین کی زندگی ایک بہت بڑا درس ہے. میں اسی طرف آپ کو لاتا ہوں اور اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا اس بات سے. وہ یہ ہے کہ آپ اگر یہ کہیں کہ جناب یہ گفتگو کیوں نہیں کی جاتی, ہمیشہ ان کے فضائل کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ میں نے کہا وہ علماء بھی نیک نیتی سے ان کے فضائل بیان کرتے ہیں. سمجھ نہیں بات کیا کرتے ہیں بولیے؟ نیک نیتی سے فضائل بیان کرتے ہیں امام عالی مقام کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ان کی محبت کا چراغ دل میں روشن کریں اور اس کے بعد اس روشنی سے پھر ہم ہدایت حاصل کریں. اور جہاں تک اس کی روشنی سے علاقے مستنیر اور اس کی کرنوں سے منور ہو رہے ہیں وہ تمام پھر ہمارے لیے ماحول بن جائے, وہ تمام ہمارے لیے ماحول بن جائے. لیکن اس چراغ کو روشن کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ ان کی بڑائی, ان کی افضلیت جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے, جو نبی پاک نے انہیں عطا فرمائی ہے, جو شریعت نے مسلم طور پر ان کو درجہ دیا ہے, اور آج تک اولیاء علماء مفسرین نے جو ان کو شانیں دی ہیں وہ بیان کی جائے تاکہ سننے والے کو یہ پتا چل جائے کہ بڑائی اگر کسی کی ہے تو پھر حسنین کی ہے. ہم اہل سننا ہیں, ہمارے نزدیک سیدنا صدیق اکبر سب سے افضل ہے, پھر فاروق اعظم ہے, پھر عثمان غنی ہے, پھر مولا علی ہے. لیکن میں پھر عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کیونکہ موضوع ہمارا کربلا کے حوالے سے, موضوع ہمارا بولیے. تو جب ایک شخصیت کی بڑائی کو ہم محسوس کرتے ہیں, باپ کا ادب کیوں ہم کرتے ہیں؟ اس لیے کہ بچپن سے ہمیں اس کے آداب اور اس کی بڑائی ہمارے دماغ میں بٹھائی جاتی ہے. ماں یا ہمارے بڑے بھائی ہمیں آداب و اخلاق سکھاتے ہیں، تو جب کسی کو اپنے اوپر فوقیت دینے کا نظریہ کھڑا ہو جاتا ہے تو خود اس کے سامنے فدریت، ادب اور غلامی کے جذبات اس کے نتیجے میں خود کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی کہے جی ہماری طبیعت ادب کی طرف آتی نہیں، ہم نے کہا اس لیے کہ غلامی کا چراغ تم میں نہیں جلا، کیونکہ ادب کی طرف آئے گی جب جب محبت ہوگی، محبت جس سے ہو جائے تو اس کا فوراً نتیجہ سامنے آئے گا، اور محبت کا نتیجہ کیا سامنے آئے گا؟ ادب ہوگا، غلامی ہوگی، سرنگو ہونا ہوگا۔ یہ سنی کھڑے ہو کر سلام کرے اور نبی کا نام چومے، یہ دلیل اس چیز کی ہے کہ اسے محبت ہو گئی ہے، اور جس سے محبت ہو جاتی ہے اس سے یہ دیوانگی ظاہر ہوتی ہے۔ تم ملا کھڑے ہو کر تم کھڑے ہو کے سلام پر مناظرے کرتے ہو، ہم کہتے ہیں جی پہلے محبت پر مناظرہ کیا جائے۔ جب حضور کے لیے محبت کے تمام قرینے مان لیے جائیں گے تو اس سے آشکارا اور اس سے مترشے، اس سے نکلنے والی یہ کرنیں خود بخود ثابت ہو جائیں گی۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ اب دیکھیے، تو جن علماء نے حسنین اور اہل بیت کے مرتبے و مقام کو بیان کیا، حضور کی حدیث سے بیان کیا، قرآن سے بیان کیا، تو یقیناً ان کی فوقیت، ان کی آفاقیت اور ان کی بزرگی، یہ نہیں کہ صرف وہ ہم سے 1400 سال پہلے گزر گئے، صرف یہ نہیں کہ جناب ان کا عرصہ ہم سے بہت پہلے تھا تو چلو جو پہلے گزر گئے تو نہیں، ہر طریقے سے اللہ رب العالمین نے حسب میں بھی انہیں سب سے اوپر رکھا، عبادت و ریاضت و اجتہاد اور فیصلے کی درستگی اور دانائی اور سمجھ اور کمال جدت اور اپنے نقطے کو سر کرنا اور ہزار الجھی ہوئی باتوں کے اندر مقصد تک پہنچ جانا، سنگلاخ زمین کے اندر پانی کو تلاش کر لینا اور خشک تنے سے اپنے شہد کو کشید کر لینا، یہ سارا ملکہ بھی اللہ نے ان کے اندر رکھا تھا، یہ ذہنی صلاحیت بھی اللہ رب العالمین نے ان کے اندر ودیعت فرمائی تھی، جس کے لیے کئی دروس ناکافی ہے۔ اور الحمدللہ اس پر ہم نے مختلف موضوعات پر گفتگو کرنے کی گزشتہ سالوں میں کوشش بھی کی ہے، جس طرح یہ جو موضوع میں نے ذکر کیا کہ حسین جلوگاہ مصطفیٰ و مرتضیٰ، اس کے اندر ہم نے یہی رکھا کہ امام حسین کا کربلا جانا وہ حسین کا چلنا نہیں، وہ مصطفیٰ اور علی کا چلنا ہے، یزید کے سامنے کھڑے ہو جانا وہ حسین کا کھڑا ہونا نہیں بلکہ فرعون کے سامنے موسیٰ کا کھڑا ہونا، اور نمرود کے سامنے ابراہیم کا کھڑا ہونا، اور ابو جہل کے سامنے مصطفیٰ کا کھڑا ہونا، اس لیے کہ اس طریق سے فیض ان کو پہنچ رہا ہے، یہ شجرہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خاندان کا، اس طریق کا جو سیدنا ابراہیم سے آ رہا ہے۔ تو حضرت حسین نے جو کربلا میں کیا یہ مزاج ان کو وراثتاً ملا تھا، اور دشمن سے ڈرے نہیں، بچوں کو اٹھا کر لے گئے تو اپنی ماں اور اپنے باپ کو دیکھا تھا کہ حضور کے دین کے لیے سب کچھ لٹا دینا، تو ماحول بھی یہ ملا تھا اور مزاج وراثت میں یہ ملی تھی، اس لیے حسین ہی نکل سکے کربلا اور نہ نکل سکے۔ ایک بات پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے لیے گئے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، علماء نے اکثر نے یہ کہا ہے کہ خلافت کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ ایک ظالم پلیت ملعون لانتی یزید جو تھا، اور اللہ کے گھر میں اسے لعنت کرنا جائز ہے، اس لیے قرآن نے اس پر لعنت کیا ہے، ان الذین یؤذون اللہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس میں موجود ہے، سورہ محمد میں بھی موجود ہے، اللہ فرماتا ہے جب ہم انہیں حکومت عطا فرماتے ہیں تو وہ زمین میں فساد کرتے ہیں اور رشتہ داروں کے حقوق کو تلف کرتے ہیں تو اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری آیات کو علماء نے لیا ہی یزید کے لیے ہے کہ جناب یزید اس آیت سے لعنت کا مستحق ہے، اس پر دوسری تقریر میں نے کی ہے، وہ بھی نیٹ کے اوپر گویا کہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ یزید علماء اسلام کی نظر میں تواتر کے ساتھ یزید پر لعنت ہوئی ہے، اور بالخصوص جو ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے لعنت کیوں نہیں کی، یہ سوال کھڑا ہوتا ہے، اس کا بھی ہم نے جواب پیش کر دیا تھا کہ امام اعظم نے لعنت کی ہے، لعنت کے الفاظ کئی قسم کے ہوتے ہیں، لعنت کا مفہوم ایک ہوتا ہے، تو آپ نے بھی لعنت کی ہے لیکن لفظ لعنت سے لعنت نہیں کی ہے، آپ نے دوسرے الفاظ سے لعنت کی ہے، اور وہ کتابوں کے اندر گویا کہ درج ہے۔ ایک بات جو آج کے درس کے حوالے سے ہمارے لیے گویا کہ ایک میرے دوستو ضروری اور درس قرار پاتا ہے، وہ میں آپ کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج امام حسین ہمارے لیے رہنما کیسے ہیں۔ ایک تو ان کی شان اور عظمت جلالت ہے، اور پھر امام حسین خود ہمارے لیے ایک ماحول ہے، میں عرض کر رہا ہوں یہ جو میں نے ساری بات فضیلت کی اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں ماحول بن جائے کہ ہم اگر اپنی زندگی میں ترقی اور اطمینان کی طرف چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں وہ ماحول اپنے اندر اتارنا پڑے گا جو سیدنا حسین نے اپنے لیے اور اپنے رفقا کے لیے دیا ہے، اپنے رفقا کے لیے دیا ہے، اور وہی کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین کی اتباع ہے، اور رب کریم کے حکم کو اور اس کی مرضی کو ہر شے پر فوقیت دینا ہے، اور ہر وہ شے چاہے قیمتی چاہے کتنی مبارک بظاہر کہی جائے، چاہے کس قدر معتبر و معظم ہو، وہ اللہ رب العالمین کے واضح حکم سے اگر ٹکرا رہی ہو تو پھر حسینیت کا ماحول یہ درس دیتا ہے کہ ان تمام سے رشتہ توڑ کر اللہ کی رضا کو ان تمام نسبتوں پر فوقیت دی جائے۔ یہ نصاب زندگی کا پہلا اصول ہے جو ہم نے گھر کے اندر لانا ہے۔ اب ہمیں خود سمجھ میں آ جائے گا جناب حرام و حلال کا فرق کس طرح کرنا ہے۔ جب ہم امام حسین سے یہ مزاج لے لیں گے، پہلی بات سنیے کہ امام حسین کربلا صرف اس لیے نہیں گئے تھے کہ ہم یہاں پر فیض محمدی مسجد میں بیٹھ کر سیدنا امام حسین کے فضائل بیان کریں۔ یقیناً سیدنا امام حسین کے فضائل بیان کرنا بہت بڑے اجر کی بات ہے، لیکن اصل مقصد جو جینا چاہ رہے تھے وہ یہ کہ جب میری محبت کا ذکر کرتے ہو تو محبت کا نتیجہ تو ماحول کو اپنانا ہوتا ہے، محبت کا نتیجہ تو اس ماحول کو لینا ہوتا ہے، تو لہذا میری محبت تمہارے دلوں کے اندر ہے تو میرا ماحول اور میرے ہی نصاب زندگی، تم تو نصاب زندگی سمجھ میں آئے ہو نا، تو میری زندگی سب سے کامیاب ہے، حسین کہتے ہیں، اور میری زندگی کے نصاب کا پہلا اصول یہ رہا ہے کہ رب کی رضا اور اس کی حکم کو سب سے آگے رکھا جائے، اور جو اس کا حکم ہے، جو اس کی مرضی ہے، اس کو اعلان کے طور پر اس کو عام کرنے کے لیے پھر مومن کی شان ہوتی ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ ہر مسلمان اپنی جگہ پر نیکی کا ایک مبلغ ہے، کچھ کو منصب ملا ہے، ایک منصب کے اس وصف پر آتا ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے نیکی کا کام کرے اور برائی کو اپنے ہاتھ سے ختم کرے، لیکن ایک درجہ ایسا آتا ہے ہماری زندگی کے اندر یا زندگی میں تقسیم جو ہے انسانوں کی، اس میں ایک درجہ ایسا آتا ہے کہ ہم ہاتھ سے کسی نے برائی کو نہیں ختم کر سکتے، لیکن زبان سے بولنا ہمارے لیے فرض ہو جاتا ہے۔ پھر ایک درجہ ایسا آتا ہے کہ نہ ہم ہاتھ سے اس برائی کو ختم کر سکتے ہیں اور نہ زبان سے ختم کر سکتے ہیں، اس کو دل میں برا مانتے ہیں۔ عموماً اس کی تعبیر کیا کی جاتی ہے، میں عرض کروں، عموماً اس کی تعبیر یہ کی جاتی ہے کہ ایک وقت کا ریاست کا حاکم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ملک کا حاکم ہوتا ہے جو سزائیں دے سکتا ہے، ایک نیچے کے لوگ ہوتے ہیں جو دین کی بات کرنے ممبر و محراب کی وارث ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ، اور تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو صفوں میں بیٹھ کر ان کی تقریر کو سنتا ہے۔ عموماً اس کی تفسیر اس حدیث کی یہ کی جاتی ہے کہ ہاتھ سے برائی کو روکنا یہ ممبر والے کا کام نہیں ہے، یہ کام ہے جو ریاست کا امیر ہے اس کا، ممبر پر جو بیٹھا ہے اس کا کام صرف دل میں برا ماننا نہیں بلکہ زبان سے بولے گا کیونکہ اس کا منصب ایسا ہے، اور جو صف میں بیٹھا ہوا ہے وہ کیونکہ علم کم رکھتا ہے اس لیے زبان سے کسی کو نہیں بولے گا، دل میں اس کو برا مانے گا، ٹھیک ہے۔ ایک تفسیر اس کی یہ کی جاتی ہے، ایک بات اس میں ایک بنیادی بات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے اس کہ نیکی کی دعوت اور برائی کو ختم کرنے کے تین درجے میں نے بتایا، یا تو ہاتھ سے روکیں گے آپ، یا زبان سے بولیں گے آپ، یا پھر آپ اس کو دل میں برا مانیں گے۔ لیکن یہ تصور تو آپ نے ریاست میں سوچا نا، ایک ریاست خود آپ کے اندر موجود ہے، ایک ریاست خود آپ کے اندر موجود ہے، اور ایک ماحول کے اندر آپ خود ایسے ہیں، آپ کا گھر خود آپ کی ایک ریاست ہے جس میں آپ خود حاکم کی حیثیت سے ہوتے ہیں، آپ خود بولیے حاکم کی حیثیت سے۔ اب ایک حدیث، اس حدیث کو تو آپ نے واقعی میں ملک پاکستان پر جب چسپا کیا تو جو حساس ادارے ہیں، یہ جو عدالت ہے، وہ اس پر فیصلہ کریں گی، ٹھیک ہے، تو یہ ہاتھ سے برائی روکنا ان کا کام ہے، ممبر پر بیٹھے ہوئے علماء اس کی تبلیغ کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے، اور رد جو ہوتا ہے نا وہ کسی کی مخالفت، اس کی مخالفت جو اللہ کا مخالف ہے، وہ مخالفت اس کی کرنا اس کو مشہور کرنا نہیں ہوتا بلکہ انتباہ ہوتا ہے، جس طرح ڈاکٹرز بار بار کہتے ہیں جناب ڈینگی پھیل گیا ہے لہذا یہ نہ کریں یہ نہ کریں، تو وہ ڈینگی کو مشہور نہیں کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو محتاط بنا رہے ہوتے ہیں، ورنہ شیطان کو تو کوئی نہیں جانتا تھا، قرآن نے سب سے پہلے کہا یہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، جگہ جگہ پر قرآن نے اس کا ذکر کیا، تو وہ تو بہت عقل سے پیدل ہوگا جو کہے گا جی قرآن نے تو شیطان کو مشہور کر دیا، تو سمجھدار یہ کہے گا مشہور اس لیے نہیں کیا تھا کہ اس سے مرید ہو جا، مشہور اس لیے کیا تھا کہ اس سے جان چھڑا. یہ ذہنوں میں یہ خواہ مخواہ جی فلانے کا نام لے رہے ہیں اس کو مشہور کر رہے ہیں، تو میں نے کہا شیطان کا نام تو سب سے پہلے قرآن نے لیا ہے نا، سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو وہ اس لیے نہیں لیا کہ اس کی مرید بن جاؤ، اس کی عقیدت مند بن جاؤ، بلکہ انتباع کے لیے. اگر ایک حکیم اور ڈاکٹر لوگوں کو واضح کرتا ہی نہیں ان چیزوں کو نہیں کھانا ہے، یہ نہیں کہ مارکیٹ میں اس کے ریٹ اس نے بڑھانے ہوتے ہیں، بلکہ اس کی صحت اس کو گوارا نہیں کرتی ہے، کھائے گا تو خراب ہو جائے گا. تو میرے دوستو ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہاتھ سے روکنا، زبان سے روکنا، اور اپنے دل میں برا ماننا. ہم یہ کہہ کے صرف بات کو گزار دیتے ہیں کہ جی ہمارے اندر تو طاقت ہی نہیں ہے، ہم نے تو دل سے برا ماننا ہے. لیکن میں کہتا ہوں وہ طاقت تمہارے نزدیک ریاست کے اعتبار سے نہیں، لیکن ایک گھر تمہاری خود ایک ریاست ہے، اس میں تو تمہارا اختیار ہے، بیوی پر تمہارا اختیار ہے، بچے پر تمہارا اختیار ہے، کیونکہ وہ تمہارے دست نگر ہیں، وہ تمہارے ماتحت ہیں. تو اب یہ حدیث تم پر چسپا ہوگی کہ اب تم اگر اپنے گھر کے اندر اور اپنے گھر کی زندگی کے اندر کوئی ایسا ماحول دیکھو، ایسی چیز دیکھو کہ جناب جو واضح طور پر خرابی کا باعث ہے، تو صرف بچوں کو زبان سے نہ کہو، اگر زبان سے کہو گے تو گناہگار ہوں گے، اس لیے کہ تمہارے پاس اختیار تھا کہ تم اس کو ہاتھ سے روکو. کیا کرو؟ ہاتھ سے روکو. اور وہاں پر اگر دل سے برا جاننا یہ زبان پر بات کرنے سے اکتفا کر لیا گیا، تو یقیناً یہ اصول ہم سمجھ نہیں پائے. تو سیدنا حسین کی زندگی ہمیں جو مرتبہ اور مقام عطا فرماتی وہ یہ ہے کہ ریاست کے بارے میں بھی یہ اصول ہے نیکی کا، اور انسان کی پرسنل زندگی کے بارے میں بھی یہ اصول ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث مبارکہ اس بات کو ذکر کرتی ہے کہ تم نیکی کی دعوت تم دیتے رہو. فرمایا امر بالمعروف تم کرتے رہو. یہ امام حسین جو نکلے وہ امر بالمعروف تھا، وہ نیکی کی دعوت تھی. اور ایک ظالم یزید کے سامنے سر نہ جھکانا، بلکہ اس کی برائی کو ختم کرنے کے لیے آپ روانہ ہوئے، اور اس کے لیے آپ نے اسبابی طور پر لوگوں کو جمع کیا. اور اس وقت یزید، یہ بغاوت نہیں تھی، اس لیے کہ یزید اس وقت صرف پوری ریاست اسلامیہ کے 20% پر قابض تھا، 80% کے لوگ امام حسین کو چاہتے تھے. مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، پورا عراق، مصر کے علاقے، شام میں جو متعصب قسم کے بنو امیہ تھے انہوں نے یزید کو سپورٹ کیا تھا. پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ پوری طور پر ریاست پر آیا نہیں تھا کہ امام حسین پر باغی ہونے کی بات کی جاتی، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو نکلے، آپ لوگوں کو موٹیویٹ اور تیار کرنا چاہتے تھے، اور تیار کرنے کے لیے آپ نے یہ نہیں کہا کہ چلو آ جاؤ، زعفران سے ایک تعویذ لکھتے ہیں یزید کے خلاف، اور تعویذ لکھ کر کسی پتھر کے نیچے دبا دیتے ہیں تو یزید جو ہے کہ مر جائے گا. تو پیروں کو درس دیا آپ نے کہ میں تمہارے پیروں کا پیر ہوں، میں تعویذ لکھ کر دشمن کو نہیں ختم کرتا، بلکہ میں لوگوں کو موٹیویٹ کر کے فکر مصطفیٰ دے کر فکر یزید کو ختم کرتا ہوں. صرف جی دعا کریں، جی دعا کریں، بس دعا کریں، جی فلاں ایسا ہو جائے فلاں. فرمایا صرف دعا نہیں کرتا، جو اسبابی چیز ہے اس میں لوگوں کو بیدار کرتا ہوں، فکری طور پر تیار کرتا ہوں. حسین اگر دعا کرتے تو یزید نہیں مرتا. آج دعا تسخیر پڑھنے سے ہمارا دشمن مر جاتا ہے. آپ دشمن کے لیے جناب شہادت الوجو حزب البحر پڑھنے سے جناب دشمن کے پیشاب خطا ہو جاتی ہے. تو آج حزب البحر اور جس نے حزب البحر لکھا، ان کے آقاؤں کے آقا بھی سے بھی افضل امام حسین کے نالین کی دھول ہیں، جن کے حزب البحر کو ہم فالو کر رہے ہیں. تو جو صاحب حزب البحر ہیں ان کے آقاؤں کے آقا بھی حضرت امام حسین کی نالین کی دھول کی بھی حیثیت نہیں رکھتے. کہ آپ کی نالین کی دھول کتنی عصبت ہے، لیکن آپ نے شہادت الوجو پر اکتفا نہیں کیا، یقیناً آپ نے دعائیں کی ہے، لیکن عملی طور پر جو جد و جہد تھی، اعلانیہ طور پر جو نیکی کی باتیں تھی اور برائی کو ختم کرنے کی جو باتیں تھی، اس کے لیے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے ان پورے علاقے کا دورہ کیا، اور جو لوگ آپ کے لیے تیار ہوئے ان کے ساتھ مل کر آپ کربلا روانہ ہوئے. تو بچوں کے لیے صرف یہ درس ہمیں نصاب زندگی کیا ملا کہ اپنی تبدیلی اور اپنے بچوں کی تبدیلی کی صرف صالحین سے دعا نہ کرائی جائے، دعا کرائی جائے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اس کے لیے حسین یہ کہتے ہیں میدان عمل میں آ کر جد و جہد بھی کی جائے. دعا کریں حضرت میرا بچہ حافظ قرآن ہو جائے، اور خود بھی فجر چھوڑ کے سو رہا ہے، 12 بجے اٹھ رہا ہے، بچہ بھی اٹھ رہا ہے، دعا کریں چار دے کے مسجد میں دے دوں گا، دعا کریں آپ میرا بچہ حافظ ہو جائے. اس سے کیا جائے گا، حضرت ہم دعا کریں گے لیکن فجر کی نماز تو بھی پڑھ، بچے کو بھی پڑھا اور مدرسے بھیج، اس چیز اور اس راستے پر تو آ. تو لہذا امام حسین ایک سنجیدہ امام تھے جو کسی تسنن اور بناوٹ کا ماحول نہیں دینا چاہتے تھے. وہ گراؤنڈ ریالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے اور تمام تقاضے کو سامنے رکھ کر اس بات کو کرنا چاہتے تھے کہ رب کی رحمت آئے گی لیکن قدم تو نے اٹھانا پڑے گا. اپنی عملی جدوجہد ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر صرف وظائف پر اکتفا نہیں کرنا پڑے گا. جس طرح تیرا دشمن اسباب کو تیار کر کے, تلوار و اسلحے کو تیار کر کے, اپنے افراد کو تیار کر کے تیرے سامنے کھڑا ہو رہا ہے, تو دشمن جس طرح دور اور مادیت اور اسباب کو بروئے کار لا رہا ہے, اس طرح تو بھی گویا کہ اسباب کو بروئے کار لا, اور اسباب کو بروئے کار لا کر نتیجے کی نیت اللہ رب العالمین کے سپرد کر دے. تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہمیں کربلا کے حوالے سے درس دیتے ہیں. اور آخر گفتگو کو سمیٹتے ہوئے, یہ لمبا درس ہے, گفتگو کو سمیٹتے ہوئے بات بنیادی طور پر چند نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں, اور وہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے, اور نصیحت میری نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اس لیے میں بھی اس کا مستحق ہوں, آپ بھی ہیں. کیا آپ تیار ہیں ان باتوں کو سننے کے لیے؟ بولیے. جو نصیحت اب میں پڑھوں گا, کیا میں بھی تیار اور آپ بھی تیار ہیں, اور اس کے ذریعے ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں گے؟ تب نصیحت ہم, کیونکہ ہم بیدار ہوں گے, کیونکہ بھوک لگتی ہے جب کھانا اچھا لگتا ہے, تو جب ہماری طبیعتوں میں اشتہا اور چاہت ہوگی تو تب نصیحتیں پتہ چلے گی. ٹھیک ہے, تو یقیناً ابھی اس کے بعد آپ کی جسمانی غذا کا اہتمام بھی نیک لوگوں نے کیا, اللہ ان کے لیے برکت عطا فرمائے, وہ بھی ہوگا, لیکن اصل رسول یہ چیز ہے جو اب میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں, جو ہماری قوم کو اس فکر کے لیے مستعد اور موٹیویٹ ہونا ہوگا, تیار ہونا ہوگا, اور اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ جس کی بنا پر ہمارے اندر گویا کہ فکری غلطیاں لاحق ہوتی ہیں, فکری غلطیاں لاحق ہوتی ہیں. میں نے اس حدیث کو پڑھا تو میں نے اپنے جمعے میں اپنی مسجد میں بھی ذکر کیا اس حدیث پاک کو, جو حضرت امام حسین کی زندگی سب سے اچھی زندگی ہے, ان کی زندگی کا جو نصاب تھا وہ رسول اللہ کی حدیث تھی. بولیے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہمیں چاہیے کہ ہم جان بوجھ کر جو اپنے پاؤں پر کلہاڑا مار رہے ہیں اور پھر پریشانی ہمارے سامنے ہوتی ہے تو ہائے ہائے کرتے رہ جاتے ہیں, ہم کسی سے زندگی کا طریقہ سیکھتے ہیں یا جو ہمارے من میں آتا ہے ہم کرتے ہیں؟ یقیناً جو ہمارے من میں آتا ہے ہم کرتے ہیں. ڈنگروں اور جانوروں کی طرح ہم چلتے ہیں کہ ہم گردن اگر ادھر ہوئی تو ادھر روانہ ہو گئے, گردن ادھر ہوئی تو ادھر روانہ ہو گئے, اور پھر انجام سے ہائے ہائے چیخ و پکار کرتے ہیں, کیوں نہیں ہم نے اپنی زندگی کے لیے رہنما تلاش کی ہے؟ اور وہ رہنما, وہ رہنما اعظم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کا عمل اور آپ کے صحابہ اور اہل بیت کا عمل ہے. کتنی بڑی بے وقوفی اور احمق ہیں ہم کہ جناب ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں, اور جو لوگ اس راستے پر چلے وہ کامیاب بھی ہو گئے, وہ مثالیں ہمارے سامنے, پھر بھی ہم نے اپنی حوس اور اپنے نفس اور شیطانی خیالات کو ہم نے فوقیت دی اور ان مقتداؤں سے جان بوجھ کر ہم نے آنکھیں بند کی. اور آج ہماری پریشانی کیا ہے پتا ہے؟ بہت مہنگائی ہو گئی. آج ہماری پریشانی کیا ہے؟ آج ہمارے سوچنے کا معیار کیا ہے؟ بہت مہنگائی ہو گئی, چیزیں دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. کماتا ہوں گھر میں نہیں, برکت نہیں ہوتی, تو اس کو بٹھا کر پوچھا جائے, یہ جو تو چیخ و پکار کر رہا ہے, کبھی تو نے یہ سمجھا ہے کہ مومن زندگی کیسے گزارنا چاہیے مومن کو؟ یقیناً یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن اس سب کچھ ہونے کی بنا پر اس کو تو اتنا حاوی کرے گا کہ خدا کو بھی بھول جائے گا, حرام و حلال کو بھی بھول جائے گا, اور اپنی حوث کو پورا کرنے کے لیے تو غلط طریقے کی طرف چلا جائے گا. تو تم مسلمان ہے؟ کہا جی ہاں. کہ کلمہ پڑھا ہے؟ کہا ہاں. تو کہا پھر اس رسی سے بند, اس نصاب میں آ. کافر بھی کہتا ہے کہ جناب مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے, مسلمان بھی کہتا ہے مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے. تو مسلمان کو جو اللہ رب العالمین نے زندگی کا طریق بتایا ہے, اور ان تمام فضول اصل کے مقابلے میں فضول خیالات کے سامنے جس بنیاد کو کھڑا کرنا ہے اس کو تو نے فراموش کیا, تو ایمان جا رہا ہے, تجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. تو کہتا جی مہنگائی بہت ہو رہی ہے, تیری قبر کی راہ قریب آ رہی ہے, تجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. تو کہہ رہا جی کھا نہیں سکتا ہوں, دانت ٹوٹ گئے ہیں, شوگر ہو گئی ہے, اس لیے جی چاہتا ہے میٹھا کھانے, نہیں کھا سکتا. یقیناً یہ بات اپنی طرف درست ہے, منع نہیں کر رہا, لیکن مسلمان کو جو سب سے پہلا جس چیز پر غم کرنا ہے وہ اس کی صحت نہیں ہے, اور میں بھی اس نصیحت کا مستحق ہوں، میں بھی اپنے آپ کو تبدیل کروں گا، آپ بھی تبدیل کریں. یہ تمہید اس حدیث پاک کو سنانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. مسلمان غربت کرو نہ روئے، اصل نقصان یہ نہیں ہے، اوپر نقصان ہو رہا ہے اور اس نقصان کی وجہ سے غیر ضروری چیز پر چیخ رہا ہے، یہ غیر ضروری چیز پر یہ چیخ رہا ہے. بیماری ہو جائے تو دعا کر دے جو حضور کہیں نا، لمبی میری عمر لمبی ہو جائے. اور ہمارے اسلاف ایسے تھے جب تلوار لگ جاتی اور موت قریب آتی تو وہ کہتے فست بے رب کعبہ، اب میں کامیاب ہوا ہوں. تو یہ عجیب فکریں تھی، ان کی گردنیں کٹتی تھی تو وہ کہتے تھے کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور ہماری جسم ذرا مضبوط ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو آخر فکریں کیا ہیں؟ ہم نے ایک اپنی زندگی کا دائرہ بنایا ہے، ایک ان کی زندگی تھی، زندگی وہ کامیاب ہے جو ان کی تھی. تو جب میرے دوستوں ہم یہ مانتے ہیں کہ ان کی زندگی سنجیدہ زندگی تھی تو یہ بھی تو دیکھنا ہے نا اس کے اصول کیا تھے، اس کے اصول کیا تھے. آئیے میں حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اور وہ کیا چیز ہے جو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں، حضرت صوبان اس کے راوی ہیں اور اس چیز کو حضور ذکر کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ کربلا کی تاریخ کو بھی ذکر کرتی ہے حدیث پاک. میں نے مختلف موضوعات پر گفتگو کی ہے، اس موضوع پر میں ان باتوں کو یہاں پر نہیں شامل کرنا چاہتا کیونکہ ہمارا نصاب زندگی ہے نا، زندگی کے اصول ہم سیکھتے ہیں، تو زندگی کے اصول جو ہے وہ آج ہم اس میں سے لے رہے ہیں. تو حدیث پاک موجود ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی آکلتو الى فسعتها. فرمایا کہ ایک دور تم پر یوں آنے والا ہے کہ تمہارے دشمن، حضور فرماتے ہیں صحابہ سے کہ تمہارے دشمن تمہیں ختم کرنے کے لیے اپنی جماعت اور اپنے ہم ذہن لوگوں کو ایسے جمع کر رہے ہوں گے جیسے کھانے کے پیالے کی طرف کھانے والا لوگوں کو جمع کرتا ہے. یعنی جس طرح بندہ کھانا کھاتا ہے تو کہتا ہے جی آپ بھی کھائیے، آپ بھی کھائیے، آپ بھی کھائیے. تو حضور شاہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ امتیں اور تمہارے دشمن یہود و نصارہ یہ جو ہیں، یہ تم پر ایک دوسرے کو ایسی دعوت دیں گے جیسا کھانے والا اپنے پیالے کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے. اب غور سے سنیے اس نصیحت کو. تو صحابی نے عرض کیا، فقال قائل، جو صحابی تھا اس نے عرض کی، ومن قلتی نحن یومئذ، کیا حضور ہم اس دن بہت کم ہوں گے کہ ہمارا دشمن اتنا جری ہو جائے گا کہ وہ ہمارے خلاف، اور حضور نے کتنی پیاری مثال دی ہمیں سمجھانے کے لیے کہ وہ اس طرح الکفر ملت واحدہ. یہ جتنے ممالک ہیں نا ہم کہتے ہیں جی الگ ہے، یہ ہمارا دوست ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، چائنا تو ہمارا بڑا یار ہے اور اس نے ہمارا سارا کام اتار دیا، ٹھیک ہے، اور فلانا ہمارا بڑا یار ہے. تو حضور فرما کے جب ایک خاص مقصد سے تم ہٹو گے تو تمہارے دشمن جو ہے وہ تمہیں ختم کرنے کے لیے اپنے ہم ذہن لوگوں کو ایسا جمع کریں گے تمہارے خلاف جیسے کھانے کے پیالے کی طرف کھانے والا لوگوں کو دعوت دیتا ہے. سمجھ رہے اس بات کو آپ؟ اور اس کو ضرورت کے اعتبار سے سمجھیں، جو نہیں سمجھا اپنا ٹائم خراب کرے گا اور جو سمجھ گیا وہ اپنی زندگی کا حصہ لے جائے گا. اللہ ہمیں ان میں سے کرے. سرکار فرماتے، فقال قائل ومن قلت نحن یومئذ، اس لیے کہ یہ وہی حدیث پاک ہے، آج ہمارے ہمیں شرم آتی ہے بیان کرتے ہوئے. یہ حدیث جب صحابہ کے سامنے بیان کی جاتی تو دھاڑے مار کے روتے تھے. آج ہمیں 10 منٹ کے بعد جو کھانا کھانا ہے اس کی فکر ہمیں ہوتی ہے کہ جناب وہ کتنی جلدی عرصہ گزر جائے گا. اور یہ ہماری زندگی کے اصول درست نہ ہونے کی وجہ سے اور ذہنی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، یا تربیت والی ماحول میں نہ بیٹھنے کی بنا پر یہ فکریں ہمارے اندر کھڑی ہوتی ہیں. سرکار نے فرمایا تمہارے دشمن تمہارے خلاف اس طرح کھڑے ہوں گے، پہلے یہ دیکھیں یہ فرمان کس کا ہے. اللہ اکبر. یا تو ابھی تک ہمیں اپنی مشکل اور ٹھوکریں کھا کھا کر بھی سر پھٹ رہا ہے تو ہمیں احساس نہیں ہے، اور ہمیں ہمارا دماغ ایسا ہے جس طرح کہ جس پر جن آ جاتا ہے نا اس کا دماغ سن ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم مجمع میں بیٹھتے بھی ہیں تو روایت سنتے تو ہم ہنسنے ہوتے ہیں. تو اب بھی اس سے زیادہ بھی کسی سخت دلی کی بات ہو سکتی ہے؟ یعنی اب بھی اگر اتنا وقت ہے کہ ہمیں ماحول مل رہا ہے، اتنی ہمارے لیے اب بھی آزادی ہے کہ اللہ کے گھر میں آزاد بیٹھے ہیں، اتنی آزادی ہے کہ نیک لوگ یہ اہتمام کر دیتے ہیں اپنے جیب خاص سے، کھانے کا اہتمام کر دیتے ہیں، پنکھے کا اہتمام کر دیتے ہیں، اہتمام اتنی آسانی ہے ہمارے پاس، اور پھر بھی ہم اس سطح پر کھڑے ہیں اور ہمیں اب بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ جناب اللہ نے اب بھی ہمارے لیے رخصت کے کتنے دروازے کھلے رکھے ہیں، اس کو عافیت سمجھتے ہوئے جلد اپنے آپ کو ہم ٹھیک کر لیں. کیونکہ اکثر میں اپنے آپ سے گفتگو کرتا ہوں، ایک آدمی عموماً 55 سال 60 سال زندہ رہتا ہے، یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے کی ہے. میں اپنے آپ پر غور کروں، علامہ صاحب اپنے آپ پر غور کریں، یہ بزرگ اپنے آپ پر غور کریں کہ ہماری کتنی عمریں گزر گئی ہیں اور کتنی باقی ہیں. کتنی بولیے؟ باقی ہے. مثال کے طور پر انسان اگر ریشو نکالا جائے کہ اکثریت 55 سال میں مر جاتی ہے، تو جس کی 40 سال عمر تھی تو 15 رہ گئے، جس کی 50 گئی تو پھر 5 رہ گئے، ٹھیک ہے، یا 65 پہ مر جاتے ہیں تو جس کی 60 ہوئی تو جناب اس کے 5 رہ گئے، یا 40 ہوئی تو 25 رہ گئے. یعنی جو گزر گیا وہ اکثر گزرا ہے، جو گزرا ہے وہ آنے کے مقابلے میں بولیے اکثر گزرا ہے، یعنی 75% گزر گیا اور 25 باقی ہے. لیکن 75 کتنی جلدی گزرا یہ آپ مجھے بتائیے. یعنی آنکھ بند کریں کہ سب سے چھوٹے آپ تھے، اپنے آپ کو بچپنے میں لے جا کر کم سے کم عمر تک اگر آپ لے جائیں کہ آپ اپنی والدہ کے پاس، اپنے والد کے پاس، اپنے اس پرانے گھر میں جب تھے اپنے دوستوں کے ساتھ، اس وقت سے لے کر آج داڑھی سفید ہو رہی ہے، آج عمر کی سطح پر پہنچ رہے ہیں، سوچیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 4-5 سیکنڈ میں پورا گھما لیں گے آپ. تو 75% عمر کا گزر گیا ہے ہمارا، اور کتنی جلدی گزر گیا، اور آنے والا محض 25% یا 5% ہے، اور ہمیں اس کا خیال نہیں کہ یہ کتنی جلدی گزرے گا. میرے دوستو یہ کتنی جلدی گزرے گا. کفن تیار ہو گیا ہے، قبریں تیار ہیں، عنقریب ایک دن اعلان مسجد سے ہوگا. حضرات وہ بھی خوش نصیب ہوں گے جن کا اعلان ہوتا ہے، آئے ہائے، وہ بھی خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے جنازوں میں اکثریت ہو جاتی ہے، وہ بھی خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن کی باقاعدہ جنازہ پڑھایا جاتا ہے، وہ بھی خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے قبروں میں رکھ کر ان کے لیے کوئی دعا کرنے والا ہوتا ہے. تو عنقریب کفن تیار ہے، قبریں تیار ہیں، تمام معاملات تیار ہیں، کاندھوں پر اٹھا کر لے جا کر قبر میں رکھ دیا جائے گا. ان نصیحتوں کو جنہوں نے قابل عمل بنایا تو 75 سال یعنی 75% زندگی اگر اندھیرے میں بھی تھی، تو یہ ایک نصیحت آخری لحظے میں جا کر دونوں جہانوں کو روشن کر سکتی ہے. ایک تو توبہ ہے، اور توبہ کے لیے طبیعت تیار ہو، یا اللہ غلطی ہو گئی ہے، اور طبیعت تیار ہونے کے لیے نبی پاک کی نصیحت پر غور کرنا کہ غلطی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں غلطی کیا ہے، تو توبہ کس سے کریں. توبہ کی ہمارے وہاں محفلیں ہوتی ہیں بڑی بڑی، بہت اچھی بات ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ نیک لوگ ہیں جو توبہ کی محفلیں رکھتے ہیں اور لوگوں کو تیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کم سے کم کیا ان نیک لوگوں کے ساتھ توبہ کی مجلسوں میں بیٹھ کر بھی ہمیں یاد ہوتا ہے کہ ہمارا قصور کیا تھا؟ ہم کہتے ہیں قصور کیا تھا، سب رو رہے ہیں تو ہم بھی رو رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں میری توبہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں میری توبہ. تو کتنی بڑی ڈھٹائی ہے کہ ہم نے کھایا کیا ہے، کیا ہماری صحبت ہے، کس کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں ہم، کیا خوراک ہے، کیا آمدنی ہماری ہے کہ دل اس قدر پتھر ہو گیا ہے کہ معافی مانگنے کے لیے آ گئے، قصور یاد نہیں ہے. میرے دوستو اپنے یہ ایک آدھ گھنٹے کی محفلیں جو ہوتی ہیں، یہ پورے مہینے کا ایک درس ہوتا ہے اور ایک نصاب ہوتا ہے، اس کو لے کر ہم چلیں گے اور غور کریں گے، اس پر ہم غور کریں گے، فکر کریں گے. اب سنیے آپ اس حدیث پاک کو، اس تناظر کے فرمایا، تمہارے دشمن جو ہے وہ چونٹیوں کی طرح سوراخوں سے نکل کر آئیں گے اور جمع ہو جائیں گے. فقال قائل ومن قلتی نحن یومئذ، یا رسول اللہ اس دن کیا ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ سکار فرماتے نہیں. قال بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد اس دن آج سے کئی زیادہ ہو. آج سے تو ہم تو اپنے دشمنوں کو اٹھا کے پھینک دیں گے. سرکار فرما نہیں، پھینکنا بازو سے نہیں ہوتا، ارادے سے ہوتا ہے، اور بازو کی طاقت کے پیچھے ارادے کی فکر ہوتی ہے، اور طبیعت نہ چاہے تو ایک گلاس پانی نہیں اٹھتا، اور چاہت لگ جائے تو پھر بندہ پہاڑ بھی سر پہ اٹھا لیتا ہے. تو فرمایا پہلے چاہت، وہ چاہت امت کے اندر ختم ہو جائے گی، اور وہ کس بنا پر ختم ہوگی؟ سرکار فرماتے ہیں تم اس وقت قلیل نہیں ہوں گے، کثیر ہوں گے، لیکن ہوگا کیا؟ فرما ولکنکم غصاء کغصاء السیل فرمایا تم اتنے کثیر ہوں گے لیکن وہ کثرت پتا ہے کتنی ہوگی؟ جس طرح طوفان آ جائے اور سیلاب میں جھاگ پانی پر کتنا جمع ہوتا ہے، بہت سارا، بس کہا یہ مثال ہوگی تمہاری، کہ ہوگا وہ جھال پھس پھسا سا کہ ہلکی سی ہوا اس کو بگائے گی، جو سیلاب، ایک ایک مثال میرے آقا کی دیکھیں لفظ کیسے لاتے ہیں، اس سے خوبصورت اور اس سے اور زیادہ بیداری کے الفاظ کیا ہو سکتے ہیں میرے دوست؟ فرمایا تمہاری اکثریت ایسی ہوگی، اکثریت ہوگی لیکن اس میں جان نہیں ہوگی، اکثریت ہوگی لیکن دم نہیں ہوگا، اکثریت ریوڑ کے ریوڑ ہوں گے لیکن دم اور خم نہیں ہوگا۔ حسین خالی علی اصغر کو لے گیا تھا، حسین خالی علی اصغر کو لے گئے، 10,000 کا لشکر وہ کام نہ کر سکا جو علی اصغر نے اپنے گلے پر ایک تیر کھا کر کر کے دکھا دیا۔ اس وقت قلت تھی، عزم بلند تھا، قلت تھی بولیے، عزم بلند تھا، یہاں کثرت ہوگی لیکن ایسے جیسے سیلاب کے پانی کے اوپر جھاگ ہوتا ہے کہ وہ نظر تو بہت پھولا ہوا نظر آتا ہے لیکن اندر سے کھوکھلا اور بولیے خالی ہوتا ہے۔ سکا فرماتے ہیں کہ ہاں تم اس دن ہوں گے کثرت سے لیکن تمہارے اندر کھوٹ ہوگا، خالی ہوگا، اس کی وجہ کیا ہوگی؟ یا رسول اللہ نمازیں سب کچھ پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، داڑیاں رکھی ہیں، فرائض و واجبات اور سنن پر عمل کر رہے ہیں، مدرسے پہ مدرسے بنتے چلے جا رہے ہیں، مال کما رہے ہیں، لاکھوں میں زکات دے رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، آج بخاری شریف پڑھ رہے ہیں تو کل نسائی پڑھ رہے ہیں، ایک ایک باریکیاں علم کی پڑھ رہے ہیں، جہاد کے لیے گھوڑے تیار ہیں، تو سب کچھ تو ہے، پھر کھوکھلا پن کیوں ہوگا؟ کیا مسجدیں تو نہیں گری؟ مسجدیں تو ہیں آج اور بھری ہوئی بھی ہیں، مدرسے ہیں بھرے ہوئے ہیں، کوئی مدرسے میں کوئی بھوکا نہیں مر رہا، ان کو دینے والے بھی موجود ہیں اور جو دینے والے ہیں ان کے پاس آگے سے مال بھی آ رہا ہے، تو سارا سسٹم تو ہے، پھر کھوکھلا پن کیا؟ یہی تو کھوکھلا پن ہوتا ہے نا، سارا سسٹم تو ہے، پھر کھوکھلا کیا ہے؟ تو سید عالم فرماتے نہیں سمجھے تم، فرما کھوکھلا پن یہ ہے کہ تمہارے دشمن کے دل سے تمہاری آبرو بھی نکال دی جائے گی، عزت نکالی جائے گی، کھوکھلا پن یہ ہے۔ فرمایا کھوکھلا پن جو تمہارے اندر ہے، فی قلوبکم الوہن، تمہارے دل میں وہن ہے، وہن، اور وہن نے تمہاری زکات دینے کے باوجود تمہیں کھوکھلا کیا، نماز پڑھنے کے باوجود تمہیں بیکار کیا، روزہ رکھنے کے باوجود تمہیں بیکار کیا، داڑھی رکھنے کے باوجود تمہیں بیکار کیا۔ اس لیے داڑھی تو اظہار تھا جس چیز کا، وہ نہیں ہے، رہ گئی رسم ازا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، حیدری فقر ہے، نہ دولت عثمانی ہے، تمہیں اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ اسی اقبال نے اس بات کو ذکر کرتے ہوئے کہا کہ رہے گا سارا سسٹم لیکن کھوکھلا کیا ہو گیا؟ فرما وہن تمہارے اندر لگ جائے گا، اور وہن ہے کیا؟ اب اپنے آپ کو تیار کر کے سنیے کہ کیا غلطی ہے۔ فرما وہن یہ، تمہارے بڑے بڑے مکانات ہوں گے، آج مسلمان دنیا میں سب سے امیر ہیں، مسلمانوں کی فوجیں زیادہ ہیں، مسلمان ممالک زیادہ ہیں، مسجدیں ہماری بھری ہوئی ہیں، ہر گلی کے بعد ایک مسجد ہوتی ہے، ہر گلی کے بعد ایک مدرسہ ہوتا ہے، علماء کی بھرمار ہے، 16 سال کا بھی مفتی ہے، 18 سال کی بھی مفتی ہے، 22 سال کا بھی مفتی ہے، آج یہ بھی بھرمار ہمارے پاس آ گئی ہے، لیکن پھر بھی وہ حمیت اور وہ حسینیت نظر نہیں آتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں سب ہوگا لیکن روح نہیں ہوگی، اور روح کیا ہے؟ تمہارے اندر وہن ہے، اور وہن کس کو کہتے ہیں؟ فرما حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہیں دنیا سے پیار ہوگا اور موت سے نفرت ہوگی۔ اگر نماز پڑھو دل میں موت سے نفرت رکھ کے تو یقیناً نمازیں تو تمہاری ادا ہو رہی ہوں گی لیکن اثر مرتب نہیں کر رہی ہو، مسجدیں آباد ہوں گی لیکن موت سے نفرت ہوگی، اور دنیا میں رہنے کا زیادہ لمبا عرصہ گزارنے کا ہوگا تو سسٹم خراب ہوگا، اور اگر موت سے محبت ہوگی اس کا مطلب اس جگہ پر رہنے کو دائمی سمجھیں گے، تو بندہ جہاں مستقل رہنا چاہتا ہے تو وہاں کے لیے پیسے بچاتا ہے، یہاں تو کرایہ پہ گزار رہا ہے، فرما جو بنگلہ جو پلاٹ جو لیا ہے اس کو مستقل بناؤں گا، تو پھر اس کو سنوارنے کے لیے جہاں مستقل رہنا ہے اس کو سنوارنے کے لیے سوچتا ہے، کرائے کے گھر کی دیواروں پر رنگ نہیں کرتا، تو یہ دنیا کرائے کا گھر ہے اور آخرت ہمارا وہ پلاٹ ہے جس کے لیے دنیا میں ہمیں رقم جمع کر کے وہاں گھر تیار کرنا۔ یہ حسینیت کا فلسفہ ہے میرے دوستو. کربلا کے اندر جب حسین نہیں رہے، حسن نہیں رہے، اولیاء نہیں رہے، تو ہمارے میں کیا سرخاب کے پر رہے ہیں کہ ہم رہیں گے؟ تو فرمایا کہ ہمارا دشمن ہم پر جری ہوگا اس لیے کہ ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہوگی، دنیا کی محبت ہوگی اور موت سے نفرت. موت سے کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو موت سے محبت کرتے ہیں، جو موت سے. موت انسان کا سب سے بڑا محافظ ہے، موت جو ہے وہ انسان کا سب سے بڑا. اور اس میں ڈر کیوں ہے ہمارے اندر؟ ٹل تو سکتی نہیں، ٹل تو بولیے تو پھر قبول کر لیں نا، اور قبول کرنے میں فائدہ ہے یہاں کا بھی وہاں کا بھی. یہاں کا فائدہ ہے کہ بے ڈھنگے نہیں رہیں گے، اللہ یاد رہے گا، کیونکہ موت تو پھر اللہ کے پاس پہنچاتی ہے نا، اللہ کے حضور پہنچاتی ہے. کس کے حضور؟ اللہ کے حضور. تو موت ایسا اٹل فیصلہ ہے جس سے راہ فرار نہیں، کوئی سائڈ راستہ نکال کر اس کو بائی پاس کر جائیں ایسا بھی نہیں، یہ تو ہے. تو جب ہے تو کتنا بڑا ہم نقصان کر کے پاؤں پر کلہاڑا مارتے ہیں، کیوں اس کو اگنور کرتے ہیں، کیوں جان چھڑاتے ہیں؟ اور اس سے نہیں جان چھڑاتے، موت سے جان چھڑا کر ہم اپنا سارا سسٹم برباد کر دیتے ہیں. نماز ہونے کے باوجود اثر نہیں رکھتی، روزہ ہونے کے بعد اثر نہیں رکھتا، تقریریں ہونے کے بعد اثر نہیں رکھتی، مسجدیں ہونے کے باوجود وہ برکتیں نہیں آتی، ذکر حسین ہونے کے باوجود حسینیت نہیں آتی. کیوں؟ حسین جو گئے تھے اور جو جرت اور اپنے نام کو باقی رہ گئے، اس لیے کہ موت کو انہوں نے قبول کر لیا تھا اور موت کی حقیقت کو تسلیم کیا. اس لیے زیر خنجر بھی آپ نے وہی بات کی تھی جو وہاں کی ہے، اس لیے کہ یہاں رہنا نہیں تھا. تو موت کو قبول کرنے سے وہ نصاب بھی یاد رہا اور آج تک ان کا نام بھی زندہ ہے. آج تک ان کا، موت جب یاد رہتی ہے تو اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ موت جب یاد ہے تو موت کا نتیجہ خدا کے حضور جانا. تو پھر بندہ کہتا ہے جب جانا ہے تو جو وہ چاہتا ہے ویسا لباس پہن لو، جو وہ چاہتا ہے ویسا مزاج بنا لو، جو وہ چاہتا ہے ویسا چہرہ بنا لو، اس لیے کہ جب یہ موت اڑا کر ہمیں لے جائے گی اس کے پاس، تو پھر چہرہ بھی اس کی مرضی کا ہونا چاہیے، طبیعتیں بھی اس کی مرضی کی ہونی چاہیے، مزاج بھی اس کی مرضی کی ہونی چاہیے، اور موت سے ہم بچ نہیں سکتے. تو موت کی یاد بندے کو خود نیک کر دیتی ہے. موت کی یاد بولیے. اور آخری سوال کا جواب دے کر گفتگو ختم کرتا ہوں. آپ کے ذہنوں میں اگر یہ سوال آئے کہ جناب حب دنیا ہے، بولیے حب دنیا جو حضور نے یہاں پر ذکر کیا ہے، وہ کہیں گے ہم اس موضوع پر نہیں، یہ تھانہ بھون اور گنگوہ کی بات نہیں کرتے. ہم نے کہا یہ بھی موت سے جو ڈرتا ہے نا وہ یہ ذکر چھوڑتا ہے. حسام الحرمین سے بھاگنے والے اور ممبر پر عظیمت کی بات نہ کرنے والے اور وقت فتنہ اپنے ایمان کو نہ ظاہر کرنے والے، لباس تو ان کا دینداری کا ہے لیکن اندر سے دھوکا ہے. اندر سے بولیے. مزہ تب ہے کہ فتنہ کھڑا ہو پھر ایمان ظاہر کیا جائے. وقت فتنہ اپنا ایمان ظاہر کرنا یہ ایمان ہے، اور اللہ ہمیں آزمائش سے بچائے. لیکن میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ جب اس کی مخالفت ہو پھر حق کہا جائے. کہا یہ ہم حق پر ہیں. میں نے کہا باطل کے خلاف تو کبھی نہ بولا. کہا نہیں بولتے. تو میں نے کہا حق اور کیا ہوتا ہے؟ حق تو کہتے ہیں اس کو ہے کہ باطل کو باطل کہیں آپ. کہا جی نہیں حق. میں نے کہا حق کا بینر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، حق اپنی عادت سکھاتا ہے. اور حق کی عادت کیا ہے؟ حق وہ ہے جو باطل کو باطل کہے. جو باطل کو باطل کہنے کی صلاحیت نہ رکھے وہ حق ہو سکتا ہے؟ بولے نا. تو موت سے محبت یہ تمام قرینے ہمیں سکھاتا ہے. آپ کہیں گے جناب آپ نے کہا حب دنیا اور یہ تو آپ ہمیں جو ہے وہ کیا جنگلوں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں کہ دنیا چھوڑ کے بھاگ جائیں ہم اور صحراؤں میں نکل جائیں، بچوں کو چھوڑ دیں؟ کیا آپ ہمیں تجرد کی زندگی بتانا چاہتے ہیں، بیابان میں ہم چلے جائیں؟ تو نہیں نہیں اسلام میں تو رہبانیت جائز ہی نہیں ہے. اسلام میں تو رہبانیت جائز ہی نہیں ہے. گھروں کو چھوڑ کر جانا جائز ہی نہیں ہے. سرکار نے تو فرمایا جو نکاح نہ کرے وہ میری سنت پر نہیں ہے. نکاح تو کرنا ہے. تو کہا دنیا. تو میں نے کہا یہ نکاح کب دنیا ہے؟ یہ بھی تو آخرت ہی ہے. بچے سے محبت کب دنیا ہے؟ بیوی سے محبت کب دنیا ہے؟ کاروبار بنانا کب دنیا ہے؟ بڑے مکان بنانا کب دنیا ہے؟ کہا جی آپ نے مکان کی بات کی تھی. میں نے کہا یہی تو فکر کی بات عرض کر رہا ہوں کہ ذہن میں سوال نہ آئے. تو بیوی سے شغف، بچوں سے شغف، ان کی تربیت، ان کی صلاحیت، ان کی ترقی میں لگ جانا، یہ دنیا نہیں ہے، یہ تو دین ہے، یہی تو آخرت ہے، یہی تو وہاں پر باقیات و صالحات، یہی تو ہے۔ ارے یہاں پر مال دو گے تو یہی مال تو قبر میں شفاعت کرائے گا، لیکن یہی مال قبر میں سانپ بھی بن جاتا ہے۔ ارے یہاں اولاد کو اگر سنبھالو گے تو یہی اولاد تو باقیات و صالحات دعا کرے گی تو وہاں بخشے جاؤ گے، لیکن یہی اولاد پاؤں کی بیڑی بھی بن جاتی ہے۔ ارے یہی بیوی اس کو اپنے زیر سایہ رکھو گے تو اس کی نیکیاں تمہیں منتقل ہوگی، لیکن یہی بیوی پاؤں کی بیڑی بھی بن سکتی ہے۔ تو یہی رشتے دنیاوی ہیں اور یہی رشتے آخرت اور موت سے اور دین سے مترادف بھی ہے۔ کیسے؟ کہ ان کے ساتھ سلیقہ کیا جائے، ان سے ساتھ برتاؤ کیا جائے، برتاؤ اور دنیا کی تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہوا جائے، لیکن فکر یہ ہو کہ آخرت والے رب نے کہا اس لیے کر رہا ہوں۔ اس رب نے کہا ہے اس لیے کر رہا ہوں، آخرت والے رب کا جملہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس سے ملاقات ہوگی۔ وہ رب زمین اور مکان سے پاک ہے، لیکن آخرت کے رب سے مراد کہ اس رب سے ملاقات ہوگی، اس کا حکم ہے اس لیے کر رہا ہوں۔ تو لہذا یہ مٹھائی کھانا بھی دین، یہ مٹھائی بولیے کھانا بھی دین، بیوی بچوں سے تربیت بھی دین، یعنی بیوی بچوں کے ساتھ رہیں لیکن موت کو یاد رکھیں، تو یہ سب دین ہے۔ جب موت یاد رہے گی تو مؤذن کی اذان بھی یاد رہے گی، جب موت یاد رہے گی تو فجر بھی یاد رہے گا۔ بیوی کہے گی جی فلانے کا گھر بڑا اچھا ہے، تم نہیں بناتے؟ میرے پاس نہیں نہیں ابھی موت یاد ہے مجھے، میں کسی کے جیب میں ہاتھ تھوڑی ڈالوں گا تیرے لیے، کیونکہ اس کو پھر حساب بھی دینا ہے، صحیح ہے؟ تو موت یاد رہے گی تو جذبات بھی کنٹرول رہیں گے، موت یاد رہے گی تو تمام تقاضے بھی کنٹرول رہیں گے۔ اور اسی کو حضور نے فرمایا، صحابہ اکرام کیا شادیاں نہیں کرتے تھے؟ چار شادیاں کرتے تھے، اس زمانے میں باندی رکھنا جائز تھا، باندیاں بھی رکھتے تھے، لیکن موت کو ہمیشہ اپنے سامنے ملحوظ رکھتے تھے، کمر بستہ ہوتے تھے۔ اگر اپنی بیوی کے ساتھ رات کو موجود ہیں اور رات کے آخری پہر میں مجاہد آواز دے چلو رسول اللہ بلا رہے ہیں، تو پھر بیوی کو پرے کرتے ہیں، تلوار اٹھا کر پہنچ جاتے ہیں۔ تو اصل مقصد ایک ہوتا اصل، ایک ہوتا ثانوی، ہم نے آخرت کو کیا ثانوی اور دنیا کو کیا اصل، اس وجہ سے بگاڑ ہوا۔ آخرت کو اگر ہم، دنیا کو اگر ہم ثانوی سمجھتے اور آخرت کو اگر ہم یقین کر لیتے تو آخرت کے سائے میں دنیا آ کر دین بن جاتی ہے، آخرت کے سائے میں دنیا آ کر بولیے دین بن جاتی۔ تو میرے دوستو یہ ضروری چند باتیں تھیں کربلا کی یاد کے حوالے سے جو میں نے آپ کی خدمت کے اندر جسہ اور چند باتیں جو کہ آپ کی خدمت میں میں نے عرض کیا۔ آتے وقت ایک دوست نے یہ سوال بھی کیا مجھ سے کہ کل میں ٹیلی ویژن پر ایک سوال میرے پاس آیا تھا، اس کا بھی میں جواب دے دوں کہ وہ ایک خاتون نے مجھ سے سوال کیا تھا، اس موضوع سے ہٹ کر ہے، لیکن اس فکر کے ساتھ میں ایک سوال کا جواب دے کر اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے کہا ایک دوست نے کہ آپ اس پر بول بھی دیں، کچھ لوگوں کو اس سے جناب جو کہ شاید کوئی غلط فہمی ہوئی تھی، تو میں اس کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں۔ میرا کیو ٹی وی پر لائف ہوتا ہے بدھ کے دن 10 سے 11، یا علیہ جناب منو کے عنوان سے۔ ایک ہماری بہن نے سوال کیا کہ میرا بچہ 4 مہینے کا ہے، صرف 4، بولیے 4 مہینے کا ہے، اور میں عمرے پر جانا چاہ رہی ہوں، تو میں اگر عمرے پر جاؤں تو اپنے بچے کو مسجد حرام سے باہر تو نہیں رکھ سکتی؟ مسجد حرام سے بولیے باہر نہیں رکھ سکتی، تو میں اپنے بچے کو پیمپر وغیرہ کر کے اگر مسجد کے اندر لے جاؤں، اور اس طرح کے جناب مکمل قرینہ سلیقہ، ظاہر سی بات ہے ایک بچہ کتنا پیشاب کرے گا، ماں کو نہیں پتا، اور معمول کے اعتبار سے، تو اگر میں اس کو پورا اس کی پیکنگ کرنے کے بعد اور اضافی چادریں جو ہے وہ جو خاص جو ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کے لیے اس کے بستر آتے ہیں اس کے اہتمام کے ساتھ اگر طواف میں شریک ہو جاؤں تو کیا میرے لیے شرن جائز ہے؟ اس لیے کہ میرا شوہر اگر پہلے چلا گیا تو میں کیا کروں گی باہر، اور پھر میں اکیلے کیسے جاؤں گی؟ تو میں نے جواب میں اس بات کو ذکر کیا تھا کہ جناب اس طریقے سے جائز ہے، اس طریقے سے جائز۔ تو کچھ دوستوں کے ذہن میں آیا کہ نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بچوں کو آنے سے منع کیا تھا، تو میں نے کہا کہ سیدہ زینب کی بیٹی امامہ کو گود میں لے کر نماز نہیں پڑھی تھی حضور نے، سمجھ گیا؟ تو اس پر میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے جو بات کی ہے وہ درست ہے، اس حوالے سے درست ہے کہ وہ بچے کو کہیں مسجد میں پیشاب گر جائے گا، پیشاب آ جائے گا، تو ہم نے کہا اس لیے تو ہم سوال کو آپ نے سمجھا نہیں شاید کہ وہ پیکنگ کے ساتھ مکمل اور نیچے اضافی کپڑے لگا کر اگر وہ جائے تو ایک بچہ کتنا کیا، کوئی دس آدمی جتنا پیشاب کرے گا ایک بچہ چار مہینے کا اتنا پیشاب کرے گا. تو واضح قطعی قرینہ کیا قطعی بات موجود ہے کہ جناب ہر طریقے سے احتیاط ہے، ٹھیک ہے. اور وہ بچے کو چھوڑ کر کہاں جائے گی باہر، ذرا یہ بتائیے کہ جہاں حرم کے باہر جو ہے وہ جو ہے کہ وہ سامان کو امانت کے طور پر رکھا جاتا تو کیا اس ڈبے میں رکھ کر جائے گی اپنے بچے کو؟ اتنے بھی مفتی کو سمجھ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ یہ جو حضور نے فرمایا ہے نا کہ مسجد میں بچوں کو نہ چھوڑو، یہ مقیم کا حکم ہے، مسافر کا نہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ کچھ لوگوں نے اس پر کہا، یہ کیا کہہ دیا شاہ صاحب نے، تو میں اس کو ذرا کلیئر کر رہا ہوں، یہ مقیم کا حکم ہے، مسافر کا نہیں ہے. مسافر کے لیے یہی اہتمام کافی ہے جو میں نے عرض کیا، ایک بات. اور دوسری بات شرعی مسئلہ ہے، قاری مسجد ناپاک ہو سکتی ہے. تو میں نے کہا مجھے یہ صرف بتا دیا جائے کہ استحاضہ جسے آئے، ایک ہوتا ہے حیض اور ایک ہوتا ہے استحاضہ. حیض جو ہے وہ 10 دن اس کی آخری مدت ہے اور کم سے کم 3 دن ہے، اور طہر کا اکثر عرصہ جو ہے 15 دن ہے، ٹھیک ہے. تو استحاضہ پر نہ نماز معاف ہے، حائضہ پر نماز معاف ہے، ٹھیک ہے، اور روزہ بھی نہیں رکھے گی. لیکن رمضان میں اگر حیض آ گیا ہے تو پھر وہ روزے کی قضا کرے گی، نماز کی قضا نہیں کرے گی. لیکن استحاضہ اگر ہے، یعنی حیض کا خون نہیں ہے، طہر کے اندر اگر وہ جاری رہا تو 10 دن کے بعد جو وہ استحاضہ ہے، اور استحاضے کا اہتمام کر کے اگر وہ عورت کسی بھی مفتی سے پوچھیے مسجد حرام کا طواف اس کے لیے جائز ہے کہ نہیں، کیونکہ جب اس کے لیے نماز جائز ہے تو طواف تو نماز کے حکم میں ہے نا، تو اگر اس کے لیے بھی تو یہ شک ہے کہ استحاضہ اس سے آ جائے تو وہ خون مسجد حرام کے فرش پر بھی تو آ سکتا ہے. تو جب اس کے خون کا مسجد حرام کے فرش پر آنا اور اس کا اپنا اس اعتبار سے اہتمام کرنا جواز کی دلیل ہے، تو ایک ماں اگر 4 مہینے کے بچے کے لیے پیمپر اور چادر لپیٹ لے تو کیا وہ کفایت نہیں کرتا؟ اسی طرح ایک مرض ہوتا ہے سلسلے بول، یعنی پیشاب کے قطرے بار بار گرنا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ مسجد میں آ کر نماز پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ یہ پڑھ سکتا ہے لیکن وہ اہتمام کر کے پڑھے گا. لیکن نہیں جناب، اس کے پیشاب سے تو مسجد خراب ہو جائے گی. تو جناب قطروں کی بات کی ہے، بالٹیوں کی بات نہیں کی ہے. تو یہ تمام قرینے بولیے ذہن میں رکھنے چاہیے. تو میں نے جو مسئلہ عرض کیا تھا، اس عورت کی جو جذبات تھے، اس ماں کا جو درد تھا ایک مسافری کے اعتبار سے کہ 4 مہینے کا بچہ میرے پاس ہے، تو لہذا تبصرہ کرنے سے پہلے یہ بھی کہنا چاہیے کہ ریٹرن اگر آگے سے آیا تو پھر اس کو سنبھالنے کی طاقت بھی آپ رکھیں. میں نے جو بات عرض کی ہے وہ اس تناظر کے اندر، کیونکہ ریکارڈ ہو جائے، اس تناظر کے اندر یہ اس لیے ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ یوٹیوب کے کلپ پر اگر وہ آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ہم یہ بھی لگا سکیں نا، تو اس لیے یہ ریکارڈ ہو رہا ہے. تو ریکارڈ کے اندر یہ آواز یا یہ چیزیں اس میں آ سکے، کہیں اور ماحول نہیں ہے شاید. تو میں نے کہا یہ کل بات ہوئی ہے تو آج اس کا جواب ہو جائے. اگر وہ اس کو واقعی میں یوٹیوب پر اپلوڈ کریں گے تو میں کہتا ہوں کہ پھر کلپ اس کو بھی ڈالا جائے، اور پھر میں ان سے سوال کروں گا کہ استحاضہ کے لیے، سلسلے البول کے لیے، اس کے لیے آپ کا جو ہے کہ شرعی حکم کیا ہوگا، جبکہ امکان نہیں ہے. کہا جی امکان موجود ہے، بچہ پیشاب کر دے گا. میں نے کہا کہاں امکان رہا کہ جب پیمپر پہنا دیا، 4 کپڑے نیچے لگا دیے، جھولا نما ڈبے کے اندر اس کو بٹھا دیا، تو اب کہاں سے امکان ہے؟ کیا وہ سارے کپڑوں سے چیرتا ہوا، پیمپر سے چیرتا ہوا، وہ پلاسٹک کا جو جھولا اس سے چیرتا ہوا پیشاب نیچے آئے؟ تو ذرا ہوش کیجئے اور وہ چیزیں منگا کر دیکھیے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ قطعی ہے، امکان نہیں ہے. تو لہٰذا یہ سوال تھا جس کا جواب میں نے آپ کی خدمت میں کہ پیش کیا، کیونکہ یہ میری تقریر پر ایک سوال تھا. تو میں نے ضمن معذرت چاہتا ہوں سما خراشی کے لیے، لیکن یہ مسئلہ آپ سمجھ چکے ہوں گے. ایک ریکارڈ ہی ہو رہا ہے تو میں نے ریکارڈنگ کے حوالے سے یہ بات گویا کہ معیار پر ہو جائے. تو اللہ رب العالمین ہمیں شرعی تقاضے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس چیز سے ہم نے فکر کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری کثرت تو ہوگی لیکن تمہاری ہمت اس لیے نکل جائے گی کہ تمہاری ہمت کو پامال کرنے والی چیز ہے دنیا کی، اور دنیا کی محبت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کو بھول کر، اللہ کو بھلا کر حرام چیزوں کے ساتھ معاملہ جوڑنا. اور یقیناً جب بندہ اللہ کو بھولے گا تو وہ اپنے دنیاوی معاملات کے اندر اعتدال نہیں رکھ سکتا. لہذا آج جو ہمارے اندر تبدیلی لانی ہے، میں نے اور آپ نے مل کر، پہلی چیز مل کر یہ کہنا ہے، مل کر کہیے ہم نے مرنا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے. دنیا دائمی نہیں ہے، ہم خود ناپائیدار ہیں، ہم خود، ہاں، دنیا میں اس رشتے، ان چیزوں سے ہم ضرور لطف اندوز ہوں گے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور اتنے ہوں گے جس حد تک اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس نیت سے ہوں گے کہ مولا تیرے کہنے پر کر رہے ہیں، قیامت میں اس کا اجر بھی تو عطا فرما. درس کربلا اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.